آف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
والدین کا اثر جو ہے اولاد میں، اس کو ہم نے کچھ لیا بھی ہے. آپ دیکھیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا فیضان آپ کو میسر آیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ کی تربیت کا اثر آپ نظر آیا. حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خود شیخ طریقت امیر سنت کی والدہ ماجدہ کا تربیت میں اثر. تو یہ ایک ماں کی ذمہ داری اور باپ
کی ذمہ داری. یہ بات اگر امیر سنت سے ہم کنٹینیو کریں،
بالکل،
کہ ایک ماں کا کردار اولاد پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے، جیسے چند مثالیں یہاں بیان کی گئیں، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے بچوں کے لیے، اگر یہ درست ہے تو بچہ آگے درست بنے گا، ورنہ ماں حلال کھاتی ہوگی، گناہوں سے بچتی ہوگی، ماں کی طبیعت میں عبادت و نیکی ہوگی، بچے میں وہ اثرات پیدا ہوں گے. مطلب ماں دودھ بھی پلا رہی ہے اور گناہوں والے چینل بھی دیکھ رہی ہے، ڈانس بھی دیکھ رہی ہے اور میوزک بھی سن رہی ہے، تو بچہ پھر بتائے گا بڑا ہو گھر میں کون ہو. یہی رہا ہے آج کل، کیونکہ وہ تربیت صحیح نہیں ہے. ماں کی گود جو پہلا مدرسہ نا، وہ بالکل یعنی کہ اس وقت ڈیمیج ہوا پڑا ہے. اللہ ماشاء اللہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی ہیں اپنی جگہ، لیکن عام طور پہ جو ہو رہا ہے یہ تو میں نے بہت کم تھوڑا سا سلائٹ دی ہے، ورنہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے. گالیاں بھی بک رہی ہوں گی اور کیا کیا کر رہی ہوں گی، اور بچے کو بہلا بھی رہی ہوں گی اور اس کو بھی گالیاں پڑ رہی ہوں گی، بچے کو بھی روتا ہوگا تو بھی گالیاں پڑ رہی ہوں گی، چیخیں پڑ رہی ہوں گی، تو بچہ بھی پھر وہی کر رہا ہے نا. رفنیس تو ہماری نس نس میں آج کل، تو یہ تربیت ماں کی بس. اللہ کرے ہمارا یہ پہلا مدرسہ جو ہے نا یہ درست ہو جائے، یہ مدرسۃ المدینہ بن جائے. ابھی مدرسۃ المدینہ نہیں ہے، یہ کچھ ہے یہ جو نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا ہے.
آپ جو کہہ رہے ہیں تو یقیناً ان کو بھی جو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ماضی میں کیا کیا اسی گل ہے. جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، تو جو مائیں ہیں اور جنہوں نے بھی اپنے بیٹوں کے انداز دیکھے ہوئے ہوں گے یا بچوں کے انداز دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ یار یہ بات ہم کو اگر پہلے پتا چل گئی ہوتی تو.
اگر فیل ہو رہا
ہونا تو ہو گیا والا حساب ہے نا، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو کیا یہ بات ہے کہ اب ہو گیا، اب آج پتا چلا یا جب پتا چلا کہ یار یہ نہیں تھا، اب اولاد تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، تو اب کیا مطلب کہ اولاد ماں باپ کو کوسے کیا؟ دیکھا اگر آپ نے میرے اس ٹائم پر کچھ کیا ہوتا نا تو آج میں ایسا نہ ہوتا، تو کیا یہ اولاد کو یہ حق حاصل ہوگا یہ بات کرنے کا؟
اندر شوڑا کیا، اولاد کو تو اطاعت ہی کرنی ہے جائز معاملات میں، اور نرمی کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے. وہ تو آپ نے جو سوال کیا اس کے ذمے میں عرض کیا، تو واقعی اولاد جو ہے
سوال ہی میں یہ ایک سوال ہے.
بات کی بھی کیا دلیل ہے کہ ماں نے تربیت ہی غلط کی ہے؟ کوئی ضرور تھوڑی ہے کہ ہر ماں غلط ہی تربیت کرتی ہے. لیکن یہ میں نے ایک جنرل بات کی کہ جو آج کل ہو رہا ہے. مطلب
سوال
نہیں بھی ہے، ہم نے جب بھی کھولی نا، جیسے تھوڑا میں کئی بار عرض کر چکا کہ میرے گھر میں یہ دیکھا کہ میری ماں نماز پڑھتی تھی، بڑے بھائی تو انخر والد تو فوت ہو گئے تھے، دیکھا ہی نہیں میں نے والد صاحب کو، بڑے بھائی بھی نماز پڑھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، میں چھوٹا تھا میں لے جاتے تھے ساتھ، اور یہ لوگ میں بادام میں کچھ اس میں ہوتے تھے، کوئی بوتل ہوتی تھی ڈھکن والا، وہ المونیم کا شاید تھا، اس میں سے یہ بادام نکالتے تھے، چھلکے والی بادام، بادام میں وہ بچھاتے تھے سفید کپڑے پہ، اور ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے بھائی بہن، تو یہ میرا بڑا بھائی اور میری ماں یہ کچھ پڑھتے تھے اس پر، خدا جانے اب تک نہیں پتا یہ پڑھتے کیا تھے، یہ کچھ پڑھتے تھے. یہ اندر جو ہے اللہ رسول کا ذکر کرتے تھے, درود پاک پڑھتے ہوں گے, کلمہ پڑھتے ہوں گے, آیت کریمہ پڑھتے ہوں گے, تو پڑھتے تھے مطلب. تو یہ مطلب میں نے بچپن سے یہ چیز دیکھی, نماز دیکھی, یہ درود پڑھنا دیکھی, یعنی اس طرح پڑھنا دیکھا, اللہ رسول کا نام سنا ان کے منہ سے, اپنے خاندان سے, اپنے والدہ وغیرہ سے. تو ایک اثر تو پڑتا ہی ہے صحبت کا. لیکن آج کل تو ہمارے دور میں تو ٹی وی تو ہم نام بھی نہیں سنا تھا, ٹی وی بہت بعد میں آیا ہے, ٹی وی تو تھا نہیں مطلب. تو ٹی وی نے واقعی یعنی کہ زیادہ تباہی مچائی ہے, بہت زیادہ تباہی مچائی.
آخر میں میں آپ سے دو سوال ایک ساتھ کروں گا, میں چاہوں گا دونوں سوالات کے جوابات آپ کی بارگاہ سے مل جائے, تاکہ ایک موضوع ہمارا چل رہا تھا تو یہ بھی اپنے مکمل کسی حد تک ہو جائے. نمبر ایک یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جو اولاد بگڑی ہوئی ہے, ہاتھ سے نکل گئی ہے, یا اس طرح کی کوئی خدا نہ خاصا غلط کام کر رہی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والدین نیک نہیں تھے یا تربیت صحیح نہیں ہوئی؟ یہ پہلا سوال, اس کا جواب آپ ارشاد فرمائے گا. دوسرا سوال میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ اب جو ہو گیا, اب اولاد بگڑی ہوئی ہے یا جو بھی ہو گیا, اب ایسا والدین کو ایک دو اس طرح کے آپ کے مدنی پھول مل جائیں کہ ٹھیک ہے اب یہ ایک صورت ہے کہ اس بگڑے ہوئے کام کو بھی, یعنی سلجھی ہوئی شے کو بھی یوں سلجھایا جا سکتا ہے؟ تو میں چاہ رہا کہ دونوں طرف رہنمائی ہو جائے آپ کی طرف سے.
ہر والدین نے مطلب اولاد کی مس ٹریننگ کی, ایسا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. نہ اولاد کو پتا ہے کہ انہوں نے ہماری غلط تربیت کی ہے, عام طور پہ پتا تھوڑی ہوتا ہے, جنرل بات کی ہے. تو اب یہ کہ اگر والدین نے حقوق ادا نہیں بھی کیے اولاد کے, تو اولاد پر تو ابھی حقوق باقی ہے نا. جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے, اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. تو اگر بالفرض ایسا ہے بھی کہ والدین نے غلط تربیت کی, ماں باپ کی تو ماں باپ کے حقوق باقی ہیں, اور اولاد کو ان کی خدمت کرنی ہے, تعظیم کرنی ہے, احترام کرنا ہے, کبھی تانا بھی نہیں دینا کہ تم نے غلط تربیت کی ہے, تو دل آزاری ہوگی اور گناہگار ہوں گے. آپ کو پتا کیسے چلا غلط تربیت کی ہے؟ کہ بعضوں کی تو فطرت میں بھی تو شرارت ہوتی ہے. ماں باپ لاکھ اچھے ہوں, اولاد فسادی نکلتی ہے, ایسا تو ہوتا ہی ہے. یزید بھی تو صحابی کا بیٹا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنتی صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا, لیکن کیسا پلید نکلا, کتنا گھناؤنا کام کیا کہ وہ قیامت تک لوگ اس پر نفرتیں اور ملامتیں بھیجتے رہیں گے, لعنتیں اور ملامتیں کر رہے ہیں لوگ, ہے نا, اور کرتے رہیں گے, ظاہر اس کو برا بلا کہیں گے. حالانکہ بیٹا کس کا تھا؟ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی, ان کے معصوم ہونے میں کوئی شک ہی نہیں,
بے شک بے شک,
گناہوں سے بالکل ہی پاک, یقینی 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 جنتی,
بے شک,
ٹھیک ہے نا. ایک بیٹا کافروں میں تھا اور طوفان نوح جو آیا میں ڈوب مرا. یہ ضروری نہیں ہے کہ والد ہی کو نعوذ باللہ کوئی مرید الزام ٹھہرا ہے, کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا. ہم نے جنرل بات کی ہے کہ اولاد کی تربیت کرنی چاہیے, آج کل اس کا فقدان ہے, اس میں بہت کمی ہے. اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے, اب یہ کہ ابھی نہ کو اب پچھتا ہے کیا ہو, جب چڑیاں چگ گئی کھیت, اب پچھتانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اب دعا کرے اور مزید جو کچھ رہ گیا کوشش کرے. اب بھی جوانی میں بھی صحیح تربیت کے مواقع تو ان کو دینی تعلیم دلائے, دینی درسگاہ میں داخلہ دلائے, دینی ماحول فراہم کرے. لیکن اب بھی تو جوان ہو بھی کہاں, ہم مجھے تو اس میری زندگی گزر گئی نا. ہم لوگوں سے تو ایک تعداد ہے جو لوگ روکتی تھی اپنے بچوں کو, اس لیے نہیں کہ یہ پیسے کھا جاتا ہے یا کوئی جائیداد دبا دی ہے, یہ مار دھاڑ کرتا ہے یا اسلحہ رکھتا ہے, اس لیے نہیں, تو ملہ بن جائے گا مت جا. یہ ہے ہم سے روکنے کی وجہ کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کی شریعت پر عمل کیا, تو خبردار ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور تو جنت کی طرف چلا ہے, کیسے جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں, ہم دونوں کودیں گے جہنم میں. ये मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ। मैंने बहुत देखा इस तरह का माहौल कि हमसे बहुत रोका लोगों ने, वो दाढ़ी रख ली तो कयामत आ गई घर में। वो अकबर इलाहाबादी का शेर याद आ रहा है, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तो ये है घरों के माहौल, इमाम में जला दिए गए, फाड़े गए दाढ़ियां, रातों में नींदों में कैंचियां चलाई गई हैं दाढ़ियों पर। मेरा तो पुराना जो दौर है ना, वो तो मैं बहुत ज्यादा, पहले तो कोई नई सिक्योरिटी थी ना, कोई फैजान मदीना था ना, कोई ऐसी कोई मेरे नाम के कोई नारे लगते थे, पहले तो इस तरह का तो कुछ नहीं होता था। तो आम आवाम की सफों में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि जो हो सका कोशिश की है। तो ये सब होते थे, माँ बाप आगे कभी लड़ते थे मेरे से, ये बहुत कुछ देखा है। तो यूं मतलब इस मुआशरे से यूं मैं दिल बर्दाश्ता बहुत हूँ इस मामले में। इन्होंने मतलब यानी कि मेरा मुकाबला किया, लेकिन मेरे रब ने मुझे बचाया।
माशाल्लाह।
बहुत पहले बस मेरे मुंह से एक बात निकली थी कि मुआशरे के पीछे चले वो मर्द नहीं है, मुआशरे को जो पीछे चलाए वो मर्द है। और मेरे को ये नहीं पता था कि ये मैं क्या कह गया, क्या हो गया। अब कुछ हुआ नहीं हुआ ये आप कह सकते हैं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का बड़ा करम है।
आपने बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। मुझे एक वाकया याद आया कि मेरे साथ एक वाली साहब आ रहे थे, मतलब एक शख्स आ रहे थे, जहाज में था, मैं कराची की तरफ आ रहा था। उन्होंने अपने जवान बेटे का मुझसे कुछ मसला डिस्कस किया, परेशान थे बेचारे अपने औलाद के लिए, तो औलाद भी जवान थी, तो क्या कुछ हल निकाल के दें। क्या मैंने जो कुछ हमदर्दी करनी थी मैंने हमदर्दी की। फिर मैंने कहा कि यार आप एक काम करें, परेशान है, आप महीने में 3 दिन दे सकते हैं अपनी औलाद के लिए। हाँ, तो आप अपने बेटे के साथ हर महीने 3 दिन मदनी काफले में सफर कर जाइए, आप साथ दे जाना, अमीर काफला हम दे देंगे, आप साथ रहना बस अपने बेटे के साथ, सिर्फ 3 दिन की कुर्बानी दीजिए बेटे के लिए। तो मेरे को देखकर मुस्कुरा रहा था, आप समझ जाए। सल्लु अला हबीब
सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। आप तो मैं मदनी चैनल के नाजरीन, महीने में 3 दिन मदनी काफला,
ये टाइम नहीं है। ये तो मुझे एक चुटकुला याद है, जिन दिनों शहीद मस्जिद में था ना, कोई आवाम में बैठा रहता था, तो एक साहब आए उधर फुला जगह पंजाब का कहीं का बता रहे थे, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो मैंने कहा आप चलेंगे, चलते हैं, इस तरह का कुछ कहा होगा मैंने, मेरे उधर टाइम नहीं है। इस भाई को खाली मगरमच्छ के आंसू ही बहाने का टाइम था, बाकी कहीं भी नहीं था उसके पास, टाइम जैसी कोई चीज नहीं थी। तो बगैर कुर्बानी हुए खाली चाहने से नहीं होता, करने से होता है।
ये जो अभी आपके सामने फैदाने मदीना में आशिका ने रसूल जमा है
जी, माशाल्लाह,
आशिका ने गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, माशाल्लाह ये आए हुए हैं, और देखे तादाद तो देखे माशाल्लाह, ये आए आए अरे 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 अरे, खुद को देख कर कह रहे क्या करके आ रहे हैं आप तेरे
माशाल्लाह।
तो अब ये इनको वापस तो जाना है, टाइम तो इनके पास था, ये आ गए, अब जाने के बाद इनके पास टाइम कैसे हो, ये क्या कर सकते हैं,
याद ले रह सकते हैं, हाथ लहरवा लो, नारे लगवा लो इनसे। लेकिन खैर इनमें माशाल्लाह ये जज्बा है कि ये कहां कहां से, मुल्तान रीजन के
ये मुल्तान रीजन के इस्लाम भाई,
और कुछ मुझे मिला तो था पैगाम ये कहां कहां के आए हुए, तो मैं भूल गया हूँ।
जी जी,
आपके पास हो, मेरे पास भी लिखा हुआ तो होगा
जी, मैं वही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तफसीलात मिली थी
जी।
ये खानपुर रहीम यार खान से इस्लाम भाई आए हैं, तो ये दो जगह से, तो माशाल्लाह इस्लाम भाई आए हुए खानपुर रहीम यार खान से,
माशाल्लाह
माशाल्लाह,
और अच्छी तादाद में
कोर्सेज के इस्लाम भाई भी माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं, इस्लाह अमाल कोर्स, इमामत वगैरह के कोर्सेज के ताल्लुक से। सुभानअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
बलूचिस्तान से भी आए
माशाल्लाह, सबको खुश आमदीद। हाँ, ये लिखा हुआ खानपुर जोन 800, 3 दिन यहाँ रुकेंगे, رحیم یار خان 300، یہ بھی 3 دن رکیں گے، کم و بیش کل تعداد 1100، اور اپنے طور پر پھر وہ دیگر یعنی کہ دوسرے شہروں سے کوئی 100 کا فگر لکھا ہوا ہے، یہ سب راؤنڈ فگر ہیں، اب یہ سچ ہونا چاہیے، 99 بھی ہو سکتے ہیں، 101 بھی ہو سکتا ہے، یہ اندازے سے ہوں گے شاید، ٹوٹل راؤنڈ فگر ہے، یہ راؤنڈ فگر لکھتے وقت سوچ لیا کریں کہ یہ 100% درست ہے یا نہیں، کمی ہے تو پھر اس میں یوں لکھتے ہیں کم و بیش، یعنی 99 98 پتا نہیں ہے، یا 100 میں 2-3 اوپر ہے تو لگ بھگ 100 کے یا 100 کے آس پاس آئے ہوئے، تو یہ تھوڑا محتاط الفاظ ہے، یار جھوٹ اس کو نہیں بولیں گے، ایک دو کم ہے اور 100 اگر بول دیا تو عام طور پہ بولا جاتا ہے، لیکن میں محتاط الفاظ کی عرض کر رہا ہوں، کہ فائنل فگر تو عام طور پہ سمجھ کم آتی ہے کہ کتنے آئے ہیں، تو بعض وقت الگ الگ سواریوں سے آتے ہیں، ہاں ایک قافلہ ساتھ چلا ہو نا، ایک ہی ساتھ ٹکٹیں ہوئی ہوں وغیرہ، تو اس کا فگر تو ممکن ہے، تاہم یہ کہ ماشاء اللہ اچھی تعداد میں سائی بھائیاں جمع ہیں، اور یہ جو 3-3 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ ماشاء اللہ 3 دن، واقعی 3 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، اچھا تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، 3 دن کراچی میں آئے ہوئے ہیں یا 3 دن کے لیے فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں؟ فیضان مدینہ میں، اب دیکھتے ہیں تفریح گاہوں پر تو کہاں کہاں نظر آتے ہیں آپ لوگ، پنجاب میں سمندر نہیں ہے نا، سمندر دیکھنے تو جائیں گے نا، وہ فیضان مدینہ میں آئے ہوئے سے تو مائنس ہو جائے گا نا، سمندر دیکھنا تو پھر چاروں طرف گھوم رہے ہوں گے، کل تو آج سے ہی شام سے ہی وہ ریل تیل لگی ہوئی ہوگی چاروں طرف، ابھی بھی کچھ گھومنے گھامنے گئے ہوں گے تو آہستہ آہستہ پہنچیں گے شاید، تو یہ کہ اب اگر آپ واقعی فیضان مدینہ کے لیے آئے نا، تو آپ یوں سمجھو گے رمضان شریف کے آخری 10 دن کا احتکاف ہوتا ہے، اس میں باہر نہیں نکلتے نا، 10 دن کے احتکاف والا باہر نکلے گا احتکاف ٹوٹ جائے گا نہ بلا اجازت شرعی، تو اسی طرح اگر آپ 3 دن 72 گھنٹے فیضان مدینہ سے قدم رکھنا نہیں ہے باہر، ایسے ہو جاؤ نا یار، 3 دن کے بعد کا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بھلے تھوڑا آگے پیچھے جانا ہو، کوئی حساب کتاب کرنا ہو، اپنا خریداری کرنی ہو، بھلے کرنے، 3 دن تو آپ فیضان مدینہ کے نام پر اگر چلے ہیں تو پھر آپ کو فیضان مدینہ ہی میں رہنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا ہے، کہیں بھی نہیں جانا، جیسے احتکاب میں نہیں نکلتے ایسے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمت کرنا بغیر سخت ضرورت کے باہر نہ نکلا جائے، انشاءاللہ دن بھر آپ کو کچھ نہ کچھ یا جدول ملے گا، یہاں رجب شریف کے روزوں کی بہاریں ہوں گی، اللہ نے چاہ تو سحری کا بھی انتظام ہوگا
انشاءاللہ،
ہاں تو سحری کریں، روزہ رکھیں، اللہ توفیق دے تو، اور یہاں پڑے رہیں، آج تو پہلی رات ہے، اور آج کی پہلی رات تو ویسے ہی بڑی اہم رات ہے، 5 راتوں کی جو حدیث پاک میں ارشاد ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان میں سے آج ایک رات ہے رجب کی چاند رات، کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، آج دعا کی قبولیت کی رات ہے، اس میں دیکھیے آج سورۃ الملک بھی پڑھنی ہے خاص کر کے، تو 30 آیتیں ہیں، مہینے میں دن بھی عام طور پہ 30 ہوتے ہیں، اس کی فضیلت یہ کہ یہ 30 دن تک سختیوں سے بچا رہے گا،
ماشاءاللہ
سختی مصیبتیں پریشانیاں مصیبتیں آفتیں بلائیں، تو سختیوں سے حفاظت ہوگی، سورۃ الملک پڑھنی ہے، اب آپ نے اگر سن بھی لی ہے مرحبا، لیکن حدیث پاک میں پڑھنے کا تذکرہ ہے کہ چاند دیکھ کر سورۃ الملک پڑھے، اور 30 مرتبہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنے کا ہے آج کی رات میں، 30 مینگ 30 ٹائم الحمدللہ کی پوری سورت یہ بھی پڑھنی ہے، اگر یہ چاند دیکھ کر رجب کا، بلکہ یہ تو ہر مہینے کا ہے، سورۃ الفاتحہ کا بھی شاید ہر مہینے کا ہے، اور اس کا سورۃ الملک کا بھی ہر مہینے کا ہے، جس بھی مہینے کے چاند دیکھ کر وہ پڑھے گا تو فضیلت حاصل ہوگی، تو سورۃ الفاتحہ 30 مرتبہ پڑھیں گے نا چاند رات کو، ان شاء اللہ العزیز یہ سارا مہینہ پرسکون گزرے گا انشاءاللہ، تو موقع نکال کر, مگر ابھی یہ بیان سنتے سنتے مدنی مذاکرے کے دوران نہیں پڑھنے کا, تو اس سے وہ نہ یہ سمجھ آئے گی نہ اس کی سمجھ آئے گی, وہ الگ سے آپ پڑھ لینا انشاءاللہ. تمام عاشقان رسول کو رجب شریف کا چاند مبارک ہو, تمام عاشقان رسول کو رجب شریف کا چاند مبارک ہو, تمام عاشقان رسول کو رجب شریف کا چاند مبارک ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پہلے جو تھے وہ میرے پوتے تھے حاجی حسید رضا جنید اور حبیبہ بھائی, تیسرے میرے دودھ کے رشتے کے پوتے تھے حسن رضا. پہلے والے نے حاجی حسید نے یہ بتایا کہ ابو قلابہ جو کہ تابعی بزرگ گزرے اور انہوں نے مطلب یہ فرمایا کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں محل ہے, رجب میں جو روزہ رکھے گا ان کے لیے جنت میں محل ہے. اب جن کو جانے کی ہرس ہے وہ سمجھ لے کیا کرنا ہے اس کو, انشاءاللہ اللہ توفیق دے. اور حسن رضا نے یہ بتایا کہ رجب میں نیک عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اپنے میں کچھ مسجد کے آداب بھی عرض کر دوں. اب ماشاءاللہ آپ تین دن آپ نے ویسے طے کر ہی لیا ہے, آئے تو تین دن کے لیے ہیں, انشاءاللہ مسجد کے آداب بھی خیال رکھنے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, ہاں ضرورت مسکرانے میں حرج نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں یعنی بیان کرتے ہیں, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال عکارت یعنی برباد فرما دے. نمبر 3, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں میں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. ریح یعنی بریک وائنڈ خارج کرنا منع ہے مسجد میں. مسجد میں ایسے بچوں کو ٹیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے, جن کے بارے میں غالب گمانوں کے پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں, ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو, لانا گناہ ہے. اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہ بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. یہ خاص کر جمعے کی نماز میں, عید کی نماز میں اور تراویح میں شاید سب سے زیادہ یہ مسائل ہوتے ہیں. یہ تراویح لمبا دورانیہ ہوتا ہے تو یہ بچوں کو لے آتے ہیں, بچے جو وہاں اللہ گلہ مچاتے ہیں تو بچے بےچارے کیا نمازیں پڑھیں گے, پڑھنے نہیں دیتے لوگوں کو, بہت تنگ کرتے ہیں. تو یہ لانے والا جو لایا ہے نا قصدن ارادتن جو لے آیا ہے, وہ نہ لاتا تو یہ نہ آتے, اس کے بس میں تھا نہ لانا, ہے نا. اب یہ لانے والا جبکہ اس کو پتا بھی ہے کہ یہ اللہ گلا کرتا ہی ہے, تو یہ لانے والا گناہگار ہوگا. فوراً اسے بچے کو مسجد سے باہر لے جایا جائے. جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جھاڑیں گے ڈانٹیں گے تو بڑے ہو کر بھی مسجدوں سے کہیں یہ کترائیں گے. ان کو کسی طرح بھی بہلا پھسلا کر محبت سے پیار سے ان کو مسجد سے لے جایا جائے. یہ کوئی بھی جھاڑے ڈانٹے نہیں, جھاڑیں گے ڈانٹیں گے تو یہ اجازت نہیں اس کی آپ کو. نمبر سات, فرش مسجد اور لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپ پر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. نمبر آٹھ, پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں. بعض اوقات بعض لوگوں کی تو عادت الٹا سونے کی ہوتی ہے, یہ اس کی عادت نکالنی چاہیے. اور پھر یہ کہ بعض اوقات بہت گندگی ہو جاتی ہے اس سے, جو جوان ہیں وہ سمجھ گئے ہم نے. تو یہ اپنی چادر بھی ایسی ہو کہ اگر کچھ ہو بھی تو وہ نیچے کی دری اس سے خراب نہ ہو, یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اب یہ کپڑے پہ دھاگا نظر آیا, نوچ کے یوں پھینک دیا, کوئی کچرا تنکا تھا تو یوں کر دیا. مسجد میں یہ نہیں, آپ کے گھر میں کرنا بھلے, یہاں نہیں کرنا. یہ اٹھایا اس کو ڈالو جیب کے اندر یا شاپ پر رکھ لو, اس میں جمع کرتے رہو. کوئی بال ہے کوئی بھی چیز ہے مسجد میں اسے اٹھانا ہے. کچرا ہے تو اس کو اٹھانا ہے, مسجد میں کچرا گرانا نہیں ہے. اعضاء وضو بدن کے جو یہ ہاتھ پاؤں حصے جو ہے اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فناء مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں ہے. مسجد کی نمبر 11, مسجد کے دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی, بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. نمبر 12, مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جانے کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. جھٹک جھٹک جو کرتے ہیں, ٹھا 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 ٹھا, ٹھک 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 آواز, دری اچھال کے یوں بند کی ٹھا کر کے پھینکی, گھر میں کرتے رہو, یہ اللہ کا گھر ہے, اسے کچھ بھی نہیں کرنا. نہ فرشتے بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, نیک جنات بھی ہوتے ہیں. آپ نے ٹھا کر کے پھینکی ہو دری کسی نمازی جن پر پڑی تو پھر وہ اگر کچھ لپٹ گیا ہو تو ماری پڑ جائے گا, اس سے ڈرتے ہیں لوگ. تو بہرحال یہ بھی ممکن تو ہے نا جو میں نے کہا. اللہ کریم ہماری دونوں جہاں میں حفاظت کرے اور ہم کو سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے. تلاوت و نعت یا بے اجازت شرعی کیے جانے والے اعلان وغیرہ کی اتنی بلند آواز سے یہ نعت وغیرہ نہ پڑھی جائے نہ اعلان کیا جائے جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے, مکروہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. اب جیسے جمعے کے خطبے کے لیے مائک بھی این ٹیم پہ وہ سیٹ کرتے ہیں, پبلک بیٹھی ہے اور یہ کھڑا کھڑی بڑی مکرو ناپسندیدہ آواز مائک سے وہ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو پہلے سے مائک سیٹ کر کے رکھ لیا جائے خطیب کے لیے, تکبیر کہنے والے کے لیے, کہ اس کو دوران نماز وغیرہ یہ اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بلکہ جمعے کی اذان ہوگی نا شروع, اب کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے, نہ مؤذن صاحب نے کرنا ہے نہ خادم صاحب نے کرنا ہے, جو بھی نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں کسی نے کچھ نہیں کرنا, اب بس وہ جدھر ہے ادھر بیٹھ جائے, مسجد کے اندر چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو بس وہ سب ہو رہا ہوتا ہے, دوران خطبہ خطیب ممبر پر بیٹھا ہوا اور یہ کھڑا کھڑی کر رہے ہوتے ہیں, اذان خطبے کی ہو چکی ہوتی ہے. یہ غلط طریقہ ہے, سب پہلے سے سیٹ ہو. اور جب اتنی عالیشان مسجد آپ مائک نہیں ہے تو کسی اللہ کے نیک بندے کو آپ بولیں گے تو مائک دلا دے گا, حرکت میں برکت ہے. اچھا مائک ہو جس میں یہ کھڑا کھڑی نہ ہو, بلکہ اب تو کولر مائک کا سیزن ہے, اب تو بہت کولر مائک آ گئے, ایک سے ایک کولر مائک ہو تو اس میں اس طرح کھڑا کھڑی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کئی مسجدوں میں ہوتے بھی ہیں, تو اگر نہیں آپ کی مسجد میں ٹھیک ہے, وہ غریب ہے, مسجد اپنی جگہ پر ہے, آخر اتنا خرچہ تو اس کا کرتے نہیں امام صاحب کو. بہت سارے نیک بندے پڑے ہیں جو خرچ کرنے کی جگہ بعضوں کا ڈھونڈ رہے ہوتے کہ کہیں, تو ان کو آپ جا کر کنوینس کریں گے, اپنی مسجد میں دعوت دیں گے نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں, اور آپ دیکھیں تو یہ خود ہی اللہ کرے گا تو کوئی ان کے لیے ایک بال بھی نہیں ٹوٹے گا. مالداروں کو کیا ایک مائک دلانے میں, 112 مائک دلا دیں گے, ضرورت تو ثابت ہو. آخر یہ اربوں خربوں روپے مسجدوں میں خرچ ہو ہی رہے نا, مدرسوں میں خرچ ہو ہی رہے, تو اللہ کے نیک بندے دے ہی رہے, اس لیے وہ مسجد کا جو بھی ہے یہ مائک وغیرہ بالکل اس کی کھڑکھڑاتی نہیں ہونی چاہیے, اور یہ بالکل لو کوالٹی کا مائک بھی نہیں ہونے چاہیے, اچھی کوالٹی کا مائک ہو, جس سے مطلب یہ کہ تکلیف نہ ہو, کھڑکھڑاتی مسجد میں نہ ہو, آواز بھی آخر تک درست انداز میں پہنچتی ہو, اس کا مائک کا سسٹم بھی درست ہو, کسی ماہر الیکٹریشن کے ذریعے اس کی سب ترکیب ہو. اب یہ بالکل ہتھوڑا چاپ پکڑ کے لائیں گے پیسے بچانے کے لیے, وہ ایسا ہی کرے گا. وہ بولتے نا, مہنگا روے ایک بار, سستا روے بار بار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ رات کو پیسے نہیں گنتی کرنے چاہیے, اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے, اور صبحوں کو پیسے گنتی کرنے چاہیے, اس میں برکت نازل ہوتی ہے, یہ کس حد تک درست ہے؟ رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
پہلی بار سنا میں نے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, رات کو گنے دن کو گنے, ضرورت پڑی اب کوئی رات کو خریداری کی ٹھیک ہے, اب آپ مٹھی بند کے مٹھی بھر کے دے دیں اس کو, کم پڑے تو پیچھے بھاگے گا, یہ دیکھ لینا, زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے نہ آئے, گننے تو پڑیں گے یار. رات کو فطرہ دینا ہے, عید رات کو جائز ہے دینا فطرہ, رمضان کی راتوں میں لوگ فطرے دے ہی رہے تو گن کر ہی تو دیں گے نا فطرے کی رقم, وہ بھی تو گن کے سنبھال کے رکھے گا نا. دیا بس لوگ چلا رہے ہیں, جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ داغ رہا ہے کیا, وہ گولیاں اور گولے, تو ایسا کچھ نہ کیا کریں. علماء جو فرمائے نا بس اس پر آپ کان دھریں, باقی عوام کی باتوں پر علماء سے معلومات کر لیں کہ یہ درست ہے یا نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا جی میرا یہ سوال ہے, اگر کوئی کسٹمر کوٹ پینٹ شیروانی لے جاتے اور یوز کرتا ہے, اور یوز کرنے کے بعد وہ ہمیں لا کے کہتا ہے آپ ریٹرن کر لیں, اب ہم اسے چیک کرتے ہیں, اس پہ نشانات بھی ہوتے ہیں اور وہ ہم سے بات ضد ہوتا ہے, کسی بھی طریقے سے آپ واپسی کریں, بابا جی اس کے لیے کیا حکم ہے آپ بتائیں میرے کو.
نشانات کب کے ہیں؟ پہلے کے ہیں, آپ نے بتائے نہیں تھے نشانات, اور وہ داغی اس کو ٹکا دی اور وہ اب اس کو نظر پڑی اور آیا تو, اب تو وہ غلطی آپ کی تھی.
یہ بتا رہے ہیں یوز کر کے آتے ہیں, اور غالباً ان کے مراد یہ کہ یوز کرنے کی وجہ سے اس پہ نشانات وغیرہ پڑ چکے ہوتے ہیں.
تو اب تو وہ اگر سودا پورا ہو گیا تھا اور اس میں کوئی ایسی خامی نہیں ہے کہ جس کو خیار عیب کہا جائے, کہ پہلے سے اس میں وہ خامی تھی جو چھپائی تھی, تو اور فریش چیز تھی اور جو بھی ہے وہ دیکھ بھال کے, اور یہ طے ہو گیا تھا کہ بھائی کوئی بھی ہوا میں واپس نہیں لوں گا اس میں, آپ بھی دیکھ لو سب, رب وہ آ کر کہتا ہے داغ پڑ گئے, اور یہ تو اب تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے واپس لینے کی. اگر آپ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ آپ کا احسان ہوگا اس پر, اور نہ لیں تو کوئی آپ پر بلیم نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ جو موبائل میں لوگ ہمیں درود پاک اور روزہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں وغیرہ بھجواتے ہیں, اور بعد میں جب موبائل کی میموری فل ہو جاتی ہے ہم انہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ان کو ڈیلیٹ کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں اور میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ یہ بھی ایک ادب کا ذہن ہے کہ دل میں وہ کھٹکا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ڈیلیٹ کریں. شرم تو جائز ہے خیر، شرم جائز ہے، یعنی کہ دل میں کھٹکا ہونا اور احساس ہونا یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت کی یہ دلیل ہے. اب اس کو کیسے میں اب اچھا ڈیلیٹ کرنے میں ایک اور آزمائش ہے جو موبائل میں جو ہوتا ہے نا، اس میں وہ کیا بولتے ہیں آپشن یا فگر جو ہوتا ہے، فگر بھی وہ ڈسٹ بین کا ہوتا ہے، کچرا ڈالنے کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس کا، اور اس میں جا کر وہ کچھ گرتا ہے. سارا سسٹم اب کس نے بنایا؟ تو یہ ایک اور مطلب ہے کہ اس میں خرابی ہے ڈیلیٹ کرنے میں، مزہ نہیں آتا مطلب ڈیلیٹ کرنے میں. اللہ اور رسول کا نام ہو یا سب سے سب گنبد، کعبہ شریف، کوئی مقدس تحریر، یہ کیا کیا جائے؟ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. باقی میموری جام ہو جاتی ہے، موبائل فون کام نہیں کرتا پھر. جام ہو یا نہ ہو، ضرورت تو پڑتی ہے نا، تو اس لیے وہ شرعاً جائز ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ بعد اب نصیب، سبحان اللہ، آپ کی سوچ پسند آئی مجھے. اللہ آپ کو خوب نوازے، اللہ کا کرم ہے آپ پر. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سجانی چاہیے کہ یہ بھی نوچ مونڈ کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بال کہاں جاتے ہوں گے. پوری پوری سنت بھی سج جائے، نمازوں کی سب پابندی کریں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اب تک منڈائی سے توبہ بھی ہو جائے. ماشاءاللہ بڑا ادب کا ذہن پایا آپ نے، مبارک ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد احسان اتاری ہے، میں جامعہ سلیم کے درجہ اولا کا طالب علم ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی پالتو جانور مر جائے تو اس کی لاش کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اس کو عام طور پر لاش کو تو ڈال دیتے ہیں، مطلب کوئی کچرا کنڈی وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں. اب اس کو یہ تو ہے نہیں کہ اس کا کوئی مزار بنایا جائے، تدفین کا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایک مسلمان کو جس طرح احترام سے دفن کرتے ہیں اس طرح دفن کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، پھینک دیا جائے، یہی حال ہے اس کا. ہاں بعض محترم جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگوں نے دفن کیا ہے، اور اس میں بھی حرج نہیں ہے. جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہے آپ نے کہ ایک اونٹ مکہ مکرمہ میں بھاگتا بھاگتا جا رہا تھا، لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی، ہاتھ میں نہیں آئے کسی، وہ مسجد الحرام میں داخل ہو گیا اور پھر یہ کعبہ شریف کے عین سامنے یہ پہنچا، اور اب اس نے سات چکر لگائے اور لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، سات طواف کیے، اب حجر اسود کے سامنے منہ کر کے بیٹھ گیا. اب بیٹھ گیا منہ کر کے کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، پھر یہ یوں ڈھلکا اور دم توڑ دیا، انتقال ہو گیا اس اونٹ کا. لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ یہ کیا شے ہے، اس کو لوگوں نے بڑے احترام سے اٹھایا اور صفا مروہ میں جہاں صحیح ہوتی ہے نا، اس کے وہاں انہوں نے دفن کر دیا. یہ پرانے دور کی بات ہے، اب تو یہ ممکن نہیں ہے، اس طرح کا اونٹ بھی نظر نہیں آتے اب تو مکہ شریف میں، میں نے تو نہیں دیکھا کبھی اونٹ. اونٹ، گھوڑے، گدھے یا اس طرح کے جانور یہ مکہ شریف میں اب نظر نہیں آتے، اب آبادی بڑھ گئی، حاجیوں کی آبادیاں اور اس میں اس طرح کے جانور، ہو سکتا ہے اس لیے بھی نہیں رکھتے ہوں گے کہ یہ کہیں کوئی بے قابو ہو جائے جانور تو ہلاکتیں بہت ہو سکتی ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ احترام، پھر اسی طرح ایک مزار شریف کے ساتھ میں نے ہند میں وہ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک طوطا دفن ہوا ہے، تو وہ طوطے کا بھی کوئی خصوصیت ہوگی نا. تو یوں کر اگر کیا ہے کسی نے کوئی، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر بھی کیا حکم شرعی ہم لگائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ میرے ابو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اللہ اللہ، تالی بجتی ہے دعا سے. آپ بھی غصہ کریں گے تو پھر تو جو ہونا ہوگا ہوگا. جب بھی کوئی ابو، تو خیر ابو کا تو احترام ہے، تعظیم ہے، जनरली भी अगर कोई एक गुस्से में है तो दूसरे को चाहिए कि वो खामोश हो जाए या आगे पीछे हो जाए। ये भी गुस्सा करेगा, आप भी गुस्सा करेंगे, पहले जबान चलेगी, फिर हाथ चलेंगे, फिर पता नहीं क्या का क्या हो जाता है। तो अब्बू भी गुस्सा करें तो आगे पीछे हो जाए। अऊज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, तो अगर जिसको गुस्सा आए उसको पढ़ना है तो दोबारा लिखे, इस तरह आप फिर ठंडे हो जाएंगे। अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे ना, रिप्लाई देंगे और सख्त रिप्लाई देंगे तो ज्यादा परेशानी का सामना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, गुस्से का इलाज एक रिसाला है मक्तबतुल मदीना का। वो अब्बू को किसी तरह या उनकी दराज में या ऐसी जगह रख देंगे अब्बू की नजर पड़े और ये पढ़े तो अल्लाह करेगा तो इन पर असर पड़ेगा इंशाअल्लाह। छोटा सा रिसाला, अब तो पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मक्तबतुल मदीना पर, बहुत पहले का रिसाला ये शायद होता हो,
दस्तियाब है, अवेलेबल है।
आप भी पढ़ लें, सब पढ़ लें। अगर अब्बू को गुस्सा आता है तो अब्बू पढ़ लें, आप भी पढ़ लें। और अगर अब्बू ये बोलेंगे ना आपको बहुत गुस्सा आता है, ये देखो क्या लिखा है इसमें, ये देखो क्या लिखा है, तो नहीं पढ़ेंगे अब्बू। यानी ये ऐसा शैतान शरारती है, ऐसा शरारती है, ऐसा शरारती है। एक बार मुझे बड़ा सीखने को मिला कि जब ऑडियो कैसेट का दौर था, अब वीडियो का तो पता ही नहीं था मुझे, तो एक बयान था मेरा, उसमें गाने बाजे की तबाहकारियां या इसी तरह का कोई उन्वान था। तो एक ईसाई भाई के कोई करीबी अजीज चचा वगैरह बहुत ज्यादा गानों के शौकीन थे, घर के अंदर भी बड़े डेक और माइक और क्या क्या उन्होंने लगा रखे थे बिचारों ने। अब वो वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनको गरी के रहमत फरमाए, मैं जानता हूं। तो खैर जीते जी बंदे को समझ नहीं आती, तो उसने जब वो कैसेट उसको दिया ना, उसमें लिखा हुआ था गाने बाजे की तबाहकारियां या जो भी है, वो तो देख कर ही बोला ये मेरे को नहीं सुनी, नहीं सुनी। तब मेरा ध्यान बना कि ऐसों को फिर नाम हटा कर कोई और जहन से बगैर झूठ बोले इसको सुनो तो सही, ये बयान अगर आपको अच्छा लगा तो कहें कि अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, तो ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सुने ना, इसी तरह इनको राजी करें कि सुने ना बटा दे। इसी तरह अब्बू के में जब मैंने कहा ना टेबल पर रख दे, तो उस वक्त जेल में आया था कि देखे ये गुस्से का इलाज लेगा, चाहिए तेरा कारनामा है, और वो उसमें उड़ जाएगी बात। तब वो ना बटा कर और जो भी हिकमत अमली हो तो उसको दिया जाए, गुस्से वाले को गुस्से का देंगे, फिल्में देखने वाले फिल्में की तबाहकारियां देंगे, तो ये शैतान उनको नहीं पढ़ने नहीं देगा कि अपने तो यार बच ही नहीं सकते, बस वो जहन जहन बना होता है हम बच ही नहीं सकते। एक निगरान शूरा के साथ वाकया हुआ था, किसी सब किसी को इंफरादी कोशिश की होगी और उसने भी कोई सवाल जवाब किया, फिर उसको शैतान ने उसकी जबान पर कंट्रोल किया गया और उसने बोला कि नहीं नहीं मैं यार आपसे बात नहीं करता, जब मुझे आप लोगों की फील्ड में आना ही नहीं है तो मैं क्या मतलब आपसे बहस करूं। यूं करके उसने बिल्कुल यानी कि रिवर्स गियर मार दी। अब कैसे नसीब है फूटे हुए यार, वो दीन की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। एक बार मैं मतलब मैंने किसी को दावत दी तो वो कभी आया होगा, तो उसने मुझे कहा कि यार मैं आपके नहीं आता यार, आपके बयान में आप ऑफ हो जाते हैं, हम लोग यार डरा देते हैं। हालांकि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो खलीफा राशिद हैं पहले मुजद्दिद इस्लाम के, बहुत बड़ी यानी कि विलायत के आला दर्जे पर फाइज थे, ये रोजाना उलमा को जमा करते थे, इन्हीं का वाक्य रोजाना उलमा को जमा करते थे और मौत का जिक्र उन उलमा से सुनते थे और रोते थे, यानी अपने आप को ऑन होने ही नहीं देते थे, ऑफ ही रखते थे। ये अवामी लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं कि ऑन होंगे तो फिर शैतान कान पकड़ के नचाएगा रिंग में, ऑफ रहेंगे ना तो खुदा से डरते रहेंगे, कब्र का गड़ा पेशेंट नजर रहेगा, वो इसी में आफियत है। बाकी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, शहद दिखाए जहर खिलाए, कातिल दाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। ये जो हमको रंगीनियां दिखाती है ना शहद, यानी ये मतलब ये हकीकत में जहर है। ये दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की मोहब्बतें ये जहर का काम कर रही है, जो हमको आखिरत की तबाही की तरफ ले जाती है, अल्लाह और रसूल से दूर करने वाली होती है। इसलिए अपने आप को बस वो आखिरत की फिक्र में डुबाए रखे और ऑफ ही रहे बंदा। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबेई बुजुर्ग हैं, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजुल करीम के खलीफा थे आप, इनकी सोबत पाई है। ये हर वक्त डरे डरे से रहते थे, समय समय से, यानी इनकी कैफियत का ये लिखा कि जैसे जिसको गर्दन मारने का हुक्म दे दिया गया हो, जैसे आज के दौर में जिसको मतलब ब्लैक वारंट जारी कर दिया हो कि अब इसको फुला तारीख को फांसी होने वाली है तो कैसा ऑफ हो जाएगा, तो इस तरह की कैफियत आपकी होती थी। हर वक्त गमजदा रहते थे, वही फिक्र आखिरत में, मौत, फिक्र कब्र, ये इसलिए हमको ये गफलत जो है ना ये बहुत खराब कर रही है। गफलत का कुछ इलाज होना चाहिए और मौत याद रहनी चाहिए। जो रोजाना 20 मरतबा मौत को याद करे, ये एक रिवायत लिखी है शरहु सुदूर में, 20 मरतबा मौत को याद करे तो मरेगा तो उसको शहीद का रुतबा मिलेगा। चारों तरफ से ऑफ का सामान है, ऑन का सामान नहीं हमारे लिए। वो ऑन हमको नहीं चाहिए जो हमारी आखिरत को बर्बाद करे। गमगीन दिल जो है ना इसकी बड़ी अहमियत है, बड़े फजाइल है। दिल में गम हो मगर यह कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत का गम हो, आखिरत का गम हो, कब्र का गम हो, ये गम हो, मायूसी ना हो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला
चौदह से 15 साल के हो गए हैं मुझे मूर्ति का काम करते हुए। कुछ मेरे सवाल आते हैं, उनमें से पहला सवाल ये है, लोग अक्सर तौर पर काली मुर्गी मांगते हैं और कहते हैं कि ये सदका है, सदके के लिए चाहिए, क्या ये सदके के लिए जरूरी है कि काली मुर्गी हो या दूसरी सफेद मुर्गी हो, ब्रॉयलर हो या देसी हो, इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। और मेरा दूसरा सवाल है, मुर्गी के पंजे खा सकते हैं या नहीं, या बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर मुर्गी को जायज तरीके से अगर हम ज़बह कर रहे हैं, अगर उसे बेध्यानी से गलती से अगर वो सर अलग हो जाता है मुर्गी का, तो उस बारे में क्या करना चाहिए, उसका गोश्त का क्या करना चाहिए, क्या वो बेचना जायज है या नहीं, उस बारे में भी रहनुमाई कीजिएगा।
तेरे हबीब का
माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। इसमें पहला सवाल था कि मुर्गी सदके के लिए लोग वो काली मांगते हैं। अच्छा, पहले मसला तो ये कि कोई रंग इसमें शर्त नहीं है सदका देने में, कोई से भी रंग की मुर्गी सदके में दी जा सकती है। अलबत्ता बाद आमेलीन बाबा जी एक काली का कहते हैं, काली मुर्गी हो एक भी सफेद पर न हो, काला बकरा हो एक भी सफेद बाल न हो, ये हो सकता है कि उनके हिसाब से ये काले का कहते होंगे तो कोई इसका हिसाब किताब होगा, तो ये मुझे पता नहीं है। अगर कोई वाकई ऐसा है बुजुर्गों से कोई हिसाब किताब इसका चल रहा है कि भाई फुला मरज में तो सिर्फ काला ही चलेगा तो वो इसलिए वो काले का बोलते हैं, तो फिर हरज नहीं है इसमें, शरण तो जायज है। काले का भी मुतालबा अगर कोई करता है तो इसको ये नहीं कहेंगे कि ये कोई गलत मुतालबा कर रहा है। सफेद भी मुर्गी का भी होता है, सफेद मुर्गे के तो हदीसों में फजाइल भी आए हुए हैं, सदका नहीं वैसे सफेद मुर्ग समझो, सफेद मुर्ग पालना मेरे पास रखना इसके फजाइल है, जिन्नात और बलाओं से हिफाजत होती है। دوسرا یہ کہ سر کٹ کے الگ ہو گیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا سر کٹ کے الگ ہو گیا، تو یہ سر بھی حلال ہے اور گوشت بھی حلال ہے، سر بھی کھایا جائے گا گوشت بھی کھایا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کر ایسا نہ کیا جائے کہ یہ بلا وجہ کی ایک بے زبان جانور کو تکلیف ہے، لیکن ہو سکتا ہے بے خیالی میں کبھی ہو جاتا ہوگا تو کوئی حرج نہیں اس میں. اور پنجے جو ہیں مرغی کے پنجے، یہ بھی کھانا حلال ہے، بیچنا بھی اس کا حلال ہے، ہر ایک نہیں کھاتا اس کو، لیکن مخصوص جو غریب لوگ ہوتے ہیں یہ کھاتے ہیں، تو یہ زیادہ مہنگے نہیں ہوتے، اور اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، جوڑوں کے درد، ہڈیوں کے درد وغیرہ میں اس کا جو یخنی بیس کی بناتے ہیں یہ مفید ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الغبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کوئی کسٹمر آئے اور آپ سے 80,000 کا کوئی سیٹ بک کرائے قسطوں کے اندر، اور ایک سال میں اس کی قسطیں پوری ہوں اور اس وقت بھاؤ بڑھ جائے، یعنی 1,20,000 کا بھاؤ ہو جائے میکسیمم، تو آیا آپ اسے ایکسٹرا چارج کریں گے یا اسی بھاؤ کے اندر آپ اسے سیٹ دے دیں گے؟
جو بھاؤ طے ہو گیا نا، اب وہ بھاؤ بڑھ گیا تو آپ بولتے کہ زیادہ ملے، اگر گھٹ گیا تو کیا خیال ہے؟ 80 کا سیٹ ہوا تھا، بھاؤ طے ہوا تھا، اور اب یہ پہنچتے پہنچتے 60 کا رہ گیا، پیسے ابھی پیمنٹ کرنے باقی ہے، 60 لوگ کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال وہ گھٹ گیا یا بڑھ گیا، وہ جو بھی طے ہوا تھا نا بس وہی اسی کے آپ حقدار ہیں، آپ ایک پیسہ بھی زیادہ مانگ نہیں سکتے، نہ وہ کم کرا سکتا ہے، وہ بھی پورے دے گا، آپ بھی وہی لیں گے جو طے ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے توسط سے ہزاروں لاکھوں مسلمان راہ ہدایت پر آئے ہیں، اور یہ سب برکتیں ہیں امیر اہل سنت کی.
اس پرفتن دور کے اندر دعوت اسلامی نے جس طرح علم دین کی خدمات کو سراہا ہے، علم دین پھیلایا ہے، اس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور پھر وہ آگے سکھاتے بھی ہیں.
اللہ رب العالمین جل مجدہ وجل شانہ کا احسان ہے کہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں دین کی خدمات کی طرف تو ایک بہترین اور نمایاں تنظیم اور نام دعوت اسلامی کے نام سے ہمیں نظر آتی ہے کہ جو اس اقوام عالم میں ایسا کام کر رہی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے. یہ دعوت اسلامی کا بڑا خوبصورت ایک خاصہ ہے کہ یہاں پر جا کر آنکھ بند کر کے اگر اپنے ایمان کو بچانا ہو، اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا ہو، تو میں یہی درخواست کروں گا کہ اس تنظیم سے وابستہ ہو جائیں اور اس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان سے تعلیم لیں. انشاءاللہ رب العالمین آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک اثر ہے.
ماشاءاللہ علماء اہل سنت کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ ہمارے عاشقان رسول کے جامعات کے بھی کچھ طلباء کرام اساتذہ کرام آج ہمارے اس مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور مدنی چینل کے ذریعے بھی بعض جگہ دیکھ رہے ہوں گے، سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے بھلے جذبات کا اظہار کیا، مرحبا، اور تمام کو میں یہ دعوت دوں گا کہ 6 دن غریب نواز کی یاد میں یہ مدنی مذاکرے ہیں، جن جن کو موقع ملے وہ قدم رنجا فرمائیں، اور اگر نہیں ملا تو جہاں ہے وہاں سے مدنی چینل پر دیکھیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک یہاں ماحول بنتا ہے، اس کا اپنی افادیت ہے، گھر میں دیکھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا وہ ایک صحبت میں رہ کر ماحول میں رہ کر آدمی کو سیکھنے کو ملتا ہے. کوشش فرمائیں اور ہمیشہ مطلب دعوت اسلامی کے ساتھ اپنے انداز میں جہاں جہاں ممکن ہو دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کرتے رہے.
ماشاءاللہ یہ یہاں میں نے زیارت بھی کی تھی، آئے بھی ہوئے شاید فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں.
ہاں سید ثاقب شاہ صاحب کو تو میں نے دیکھا تھا اسکرین پہ بھی تھوڑی دیر پہلے، دو تین بار دیکھ لیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ گناہوں کی ندامت پر موت کی تمنا کرنا کیسا؟
دیکھیں موت کی تمنا جو ہے نا یہ اگر دنیاوی تکلیفوں کی وجہ سے ہے, بیماری کی وجہ سے, دنیاوی پریشانی کی وجہ سے تو ناجائز ہے. باقی اس کے علاوہ جیسے سعادت پانے کے لیے کہ مدینے میں موت مل جائے, یا اسی طرح یہ کہ اب آئندہ مجھے گناہوں سے چھٹکارا نظر نہیں آتا, دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں, اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ موت کی دعا کرتا ہے, موت مانگتا ہے, تو یہ ہے تو جائز. لیکن اللہ تعالیٰ جو آپ کو موت دے سکتا ہے وہ آپ کو جیتے جیس آپ کی اسلامی تو فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے اور طویل عمر بے شک مانگے عافیت والی, کہ میں زیادہ زیادہ نیکیاں کروں. چھوٹی عمر میں اگر انتقال ہو بھی جاتا ہے تو ذرا اتنا نیکیوں کا موقع نہیں ملے گا جتنا نیکیوں کا موقع بڑی عمر میں ملے گا. دن اتنی نماز ہے, اگر نماز ہے تو پانچ وقت روزانہ, کسی نے 50 سال تک نمازیں پڑھی تو جو بڑی عمر والا ہو 60 سال کی پڑ جائے گا, 10 سال بڑھ گئے, 10 سال کے رمضان کے روزے بڑھ گئے, نفل روزے تو پھر وہ الگ بڑھ گئے, زکاتیں اگر دے رہا ہے اس پر فرض نہیں زکاتیں بڑھ گئی, یعنی یوں بہت سارے اس کے حج کرتا ہے تو حج بڑھ گئے, عمرے بڑھ گئے. اس طرح مطلب یہ کہ لمبی عمر عافیت والی مانگے, صرف لمبی عمر نہیں عافیت والی, دونوں جہاں کی اس میں عافیت اور بلائی ہو, اور اگر پھر بھی گناہوں سے نہیں چھٹکارا پاتا تو پھر یوں دعا کرے کہ یا اللہ اگر میرے حق میں زندگی بہتر ہے تو زندگی دے ورنہ مجھے موت. پھر بھی انہیں کچھ آپشن اپنے لیے باقی رکھے کہ اللہ کریم بس کرم کر دے, کہ بس گناہوں سے نجات مانگتا رہے تو اللہ کریم تو قادر ہے. اس لیے کیسے اب واقعات پڑھے, بڑے بڑے ڈاکو اور لٹیرے ولایت کے اعلیٰ درجے پا گئے, کئی اولیاء کرام کی سیرتوں میں ملتا ہے کہ پہلے کچھ اور تھے بعد میں کچھ اور ہوئے. اللہ کریم ہدایت دینے والا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہترین شخص کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو لمبی عمر پائے اور اچھے عمل کرتا رہے. اس نے پھر عرض کی بدترین شخص کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو لمبی عمر پائے اور گناہوں میں مشغول رہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لمبی عمر پائیں اور اچھے اعمال کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اونچی آواز سے بات کرنا. آج والدین اپنے بچوں سے, اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹ سے, بلکہ بڑے بوڑھے پوری نوجوان نسل سے نالا نظر آتے ہیں. بعض اوقات تو احتیاط کی جاتی ہے, جیسے مریض کی عیادت کرنے کوئی جاتا ہے, ہاسپٹل میں ہوتا ہے یا مسجد میں ہوتا ہے, لیکن بے احتیاطی بھی ہوتی ہے. گلی کے اور سڑک کے چوکوں پہ کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز سے ہنس رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹی کالج کی کینٹین کے اندر بھی والیوم بہت تیز ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگوں کی قدرتی پچ جو ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے, اور کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں, کئی ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پر اونچی بولا جاتا ہے, اور اگر وہاں کوئی آہستہ بولے بھی تو سمجھتے ہیں کہ شاید اسے بخار چڑھ گیا یا بیمار ہو گیا. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, سوال ہے حضور, کہ کیا واقعی ہر دفعہ اونچی آواز سے بولنا یہ بدتمیزی قرار پائے گا؟ اور اگر کسی کو ایسی عادت ہے تو اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف گفتگو فرماتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو میں چھچور پن نہیں تھا, کسی پر طنز نہیں ہوتا تھا، تذلیل نہیں کی جاتی تھی، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا تھا، فریش گفتگو، سمجھ میں آنے والی گفتگو، یا اگر کوئی گننا چاہے تو الفاظ گن لے، ایسی گفتگو ہوتی تھی. اس کو پیش نظر رکھ کر بندہ اس انداز کو اختیار کرنے کی کوشش کرے. باقی جو یہ ہمارے یہاں چیخ چیخ کر باتیں کرتے نا، ہاں 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 کر کے اور بلند آواز سے، تو اس کو تو بلند آواز کی آواز کو تو وہ آیت مبارک ہے نا، وقت من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الخمیر، ترجمہ ہے کنز الایمان. اور اپنی آواز کو پست کر یعنی دھیمی کر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ وہ کسی شخص کو بلند اور سخت آواز سے کلام کرتا یعنی گفتگو کرتا ہوا دیکھیں، اور یہ پسند فرماتے تھے کہ وہ اسے نرم آواز سے کلام یعنی گفتگو کرتا ہوا دیکھیں.
توریت مقدس میں اور دیگر کتابوں میں اور حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف لکھے ہیں اس میں یہی کہ وجہ خواب ان فی الاسواق، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں بلند آواز سے گفتگو کرنے والے نہیں تھے. بازار میں خاص طور پہ ذکر کیا ہے، ویسے عام طور پہ بلند آواز سے ذکر نہیں کرتے تھے، سوائے اسی وقت گفتگو نہیں کرتے تھے، سوائے اس وقت جبکہ اس کی حاجت ہوتی، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کوئی ایسا موضوع ہوتا تھا تو پھر بلند آواز سے گفتگو فرمایا کرتے تھے.
جی خطبہ ارشاد فرماتے وقت جیسے کہ بلند آواز کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں تک کہ آپ کی مبارک آنکھیں سرخ ہونا یہ بھی ثابت ہے اتنی بلند آواز سے آپ کلام، جیسے بعض مقررین جوشیلا خطاب فرماتے ہیں. وہ یہ باقی عام گفتگو جو ہم جیسے کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اس میں آواز جو ہے نا وہ درمیانی ہونی چاہیے، نہ اتنی دھیمی کہ اگلا مطلب جی کیا ذرا یار زور سے بات کروں اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ سمجھ میں آ جائے، تو نہ اتنی دھیمی کہ سامنے والے کو پریشانی ہو سننے میں، نہ اتنی بلند کہ سامنے والا تنگ آ جائے، درمیانی آواز اور ضرورت کے مطابق. کبھی سرگوشی میں بھی بات کرنی پڑتی ہے، کان میں بھی تو بات کرتی ہیں، تو جیسا موقع مل. لیکن آج کل جو ہمارے آپس میں بے تکلفی میں جو اسلامی بھائی جو لوگ گفتگو کر رہے ہوتے تو یہ طریقہ نہیں ٹھیک بیٹھکوں میں. اور اب یہ کہ انہوں نے تو مثال دی وہ کالج کی کیفے وغیرہ کی،
کیفیٹیریا
کیفیٹیریا یا کیا بولتے ہیں
کینٹین بابا
آپ، اچھا آپ کینٹین بولتے ہیں، پہلے کیفیٹیریا نہیں بولتے تھے، پہلے کیفیٹیریا بولتے تھے. چلو اب وہ ٹیڑھی جمع ہوتے ہوں گے تو وہ ٹیڑھی باتیں کر کر شور شرابے مچاتے ہوں گے، تو اب نام ہی تبدیل کر دیا ہوگا شاید. خیر جو بھی ہو، تو جہاں بھی ہوں ہمیں گفتگو میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ لوگ تو مسجدوں میں کم شور کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی لگے ہوتے ہیں، جہاں دیکھو مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ہاں 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 کر کے ہنسی رہے ہوتے ہیں اور زوردار وہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کہ اللہ بس رحم کرے، انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے اور خاص کر نیک اعمال کا رسالہ پکڑ لیں اور روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے خانے پر کریں، پہلی تاریخ کو جمع کروائیں، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو، اگر اخلاص کے ساتھ آپ یہ میں نے جو بتایا نا یہ کام کریں گے نا، آپ دیکھنا خالی گفتگو نہیں، اب اگر کسی بھی آپ کی کوئی بھی کل ٹیڑھی ہوئی نا انشاءاللہ سیدھی ہو جائے، ایک اچھے مسلمان بن کر آپ معاشرے میں ابھریں گے اگر میری بات مانیں گے تو. اخلاص کے ساتھ، اخلاص شرط ہے، بناوٹ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے اب نیک عمل کیے کہ یہ پڑھ تو لیں، اب مدنی مکتبۃ المدینہ سے ہدیت لے لیں، خرید لیں، پانچ روپے ہدیہ اس کا صرف 5 روپے میں، تو آج کل تو پان بھی نہیں ملتا ہوگا، چائے تو نہیں ملتا یہ تو مجھے پتا ہے، چائے نہیں ملتی 5 روپے کی، اتنا سستا ہے. اس کو دیکھے خالی خالی آپ دیکھیں, پہلے نہ بھرے آپ خالی دیکھیں. اب روزانہ آپ روزانہ صرف 25 سیکنڈ اعلی حضرت کی نسبت سے, 25 شریف کی نسبت سے 25 سیکنڈ آپ ایک نظر اس کے صفحے گھما لیا کریں, تو اللہ نے توفیق دیا تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ اس نیک عمل پر تو میرا عمل ہے آلریڈی, اس پر بھی ہے اس پر بھی ہے. پھر آپ کو گنتی کی توفیق ملے گی تو آپ بولیں گے یار یہ 72 ہے 72 ہیں, اس میں سے یار 25 شریف کی نسبت سے 25 پر تو میرا فل عمل ہے, تو چلو یار اس کے بھرتے کھانے. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ 25 سے 25 کے صدقے میں بڑھانے چاہیے مجھے, پھر آپ بڑھاتے چلے جائیں, انشاءاللہ آپ کے عمل میں بڑا نکھار آئے گا انشاءاللہ. آپ ایک بار لے لیں آپ مثالے کو, انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کتنی آپ کو اس کی برکتیں اور کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو کام کڑنے سے نہیں ہوگا, کام کرنے سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ کمپیوٹر بھی ہے.
کیا بات ہے رجب کمپیوٹر.
جی جی
کیا بات ہے سبحان اللہ. انشاءاللہ وہ تیاری کرتے ہیں, جب تک ایک سوال
عرض یہ ہے کہ ہم شاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے کام کے معاملات ہوتے ہیں, اگر پریشانی ہوتی ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے, تو آج کل ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ شخص ایسے ہیں جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں, بولتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ 2-3 لاکھ روپے ہمارے سے لے لو, اور پھر جو ہے وہ ان کی بی سی اے ڈلی ہوئی ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر نا, تو بولتے ہیں کہ 1000 روپے روز جو ہے وہ آپ ہمارے کو وہ بی سی بھرتے رہو, باقی وہ جو 3 لاکھ روپے وہ دے رہے ہیں, اچھا نہ وہ پارٹنری کے سلسلے میں نہ کسی چیز کے اس کے اوپر ہے, بس وہ ہمارے کو ایک طریقے سے مدد کی, لیکن اس کے عوض وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے 1000 روپے روز جو میری بی سی ڈلی ہوئی ہے آپ وہ بھرتے رہو, اور جب وہ بی سی ختم ہو جاتی ہے, یا ایک مثال ہے کہ ہم 3 لاکھ روپے جو ہے وہ پورے دے دیتے ہیں, تو پھر وہ بی سی وہیں پر ہی ختم ہوتی ہے, پھر وہ بی سی وہی بھریں گے. مطلب اگر وہ 3 لاکھ روپے ہمیں دے رہے ہیں تو اس کے اندر وہ 1000 روپے روز جو ہے بی سی کی مد میں بھروا رہے ہیں, اور 3 لاکھ روپے ان کی اپنی جگہ برقرار ہیں. جب تک ہم وہ 3 لاکھ روپے نہیں دیتے جب تک ہم بی سی ان کی بھرتے رہتے ہیں, تو بس اس سوال کا جواب چاہیے کہ ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرمائے, اور میرے والد صاحب کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کی فرما دیجیے.
اللہ کریم آپ کی بھی, آپ کے والدین کی بھی, میری میرے والدین اور ہم سب کو اللہ پاک بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. اس میں جو آپ نے سوال کیا نا, یہ ہے کہ سود کی صورت ہے, انٹرسٹ اور حرام ہے. سود بڑی خراب شے ہے, سود خور کو قیامت کے دن سخت درد سر میں مبتلا کیا جائے گا. ہم کبھی سر میں درد دنیا میں بھی ہوتا ہے تو کیسا موڈ آف ہو جاتا ہے, کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو اس دنیا کا سر درد تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ خدا جانے کیسا ہوگا درد سر جس میں سود خور مبتلا کیا جائے گا. اللہ کریم ہمیں اسے محفوظ فرمائے. تو سود نہیں ٹھیک, بہت بری چیز ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سود خوروں کا انجام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا تھا, کچھ لوگوں کے پیٹ جو تھے ان میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے, اور وہ باہر سے بوتل کی طرح ٹرانسپیرنٹ وہ پیٹ تھے ان کے, آر پار نظر آتا تھا, تو پیٹ میں وہ نظر آ رہے تھے, اور اس کو ظاہر ہے وہ پیٹ میں تو کچھ تو انہوں نے کرنا ہے, اور جس طرح وہ اذیت میں تھا تکلیف میں تھا اس طرح کا آدمی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ سود. اور آج کل سودی نظام ہماری نس نس میں بس گیا ہے, سود سے شاید ہی کو بچتا ہو اس دور میں. اب سود کا نام بھی تو نفع رکھ دیا نا, سود سود یہ وہ نفع ہے جو سارے نقصانوں کا سردار ہے, یہ ایسا نفع ہے سود. اس سے سچی پکی توبہ کرنی فرض ہے, اس سے بچنا اینی ہاؤ بچنا ہے. جتنا سود اب تک لیا ہے نعوذ باللہ کسی نے, یہ نہیں سمجھو کہ آپ نے توبہ کر لی اب یہ پاک ہو گیا, یہ دھلتا نہیں ہے. کبھی دیکھا کوئلے کو دھوتے رہو تو اب یہ دھل دھل کے وائٹ ہو جائے سفید ہو جائے, نہیں ہوتا. اس طرح گوبر کو کوئی دھوئے آخری ذرہ بھی اس کا ناپاک ہی رہے گا, دھلتا تو نہیں ہے. تو سود جو ہے اس کا مسئلہ یہ کہ اس کے دو آپشن ہیں, ایک تو یہ کہ جس سے سود لیا ہے اس کو دے دے, ادا کر دے, نہ نہیں ہے یہ دینا ہے دے دے اس کو. یا اس میں یہ بھی آپشن ہے کہ کسی شرعی فقیر کو جو جیسے جس کو زکات دے سکتے ہیں ایسے کسی مسلمان کو وہ دے دے, ثواب کی نیت نہ کرے اور توبہ بھی کرے, یہ اس کا حل ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے استنجا خانوں میں لگا دو, اس میں نہیں لگے گا, کسی بھی کام میں نہیں لگے گا. یہ جو میں نے دو آپ کو آپشن دیا ان میں سے ایک کو آپ اوکے کرنا ہوگا, اس پر عمل کرنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد,
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
رجب کمپیوٹر آپ کا نام؟
میرا نام محمد عرفان رضا اتاری ہے.
عمر؟
میری عمر 5 سال کی ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں, یعنی جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیے. میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل.
اچھا رجب کمپیوٹر, یہ تو بتائیے کہ وہ کون سی 5 راتیں جس میں دعا رد یعنی ریجیکٹ نہیں کی جاتی.
نمبر 1 رجب کی پہلی رات, نمبر 2 جمعے کی رات, نمبر 3 15 شعبان کی رات, نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات, نمبر 5 عید الاضحیٰ یعنی ذو الحجہ کی تصویرات.
ماشاءاللہ. اچھا رجب کمپیوٹر, یہ رجب کے روزوں کی فضیلت بتائیں گے؟
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے, اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے, اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے, اور پھر ہر دن کا روزہ 1 مہینے کا کفارہ ہے.
سبحان اللہ. یہ گناہوں کا کفارہ یہ مراد ہوتی کہ جب یہ گناہ معاف ہوتا ہے کسی عمل سے تو یہ چھوٹے گناہ جس کو گناہ صغیرہ بولتے ہیں, گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے. رجب میں کون سی دعا پڑھنا سنت ہے؟
جب رجب کا مہینہ آتا تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے, اللہم بارک لنا فی رجب یوں و شعبانا وبلغنا رمضان, یعنی اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا.
آمین آمین. ماشاءاللہ. چلو مل کے پڑھ بھی لیتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب. پڑھیں گے دعا یاد ہے؟ ہاں رجب کمپیوٹر, رجب کے مہینے سے ریلیٹڈ کوئی حکایت سنا دیجیے.
ایک نیک عالم دین رجب کے مہینے سے پہلے بیمار ہو گئے. انہوں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ رجب کے مہینے سے پہلے ان کا انتقال نہ ہو. اس دعا کا ریزن یہ بیان کیا کہ رجب کے مہینے میں اللہ پاک بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی اور رجب کے مہینے میں ان کا انتقال یعنی ڈیتھ ہو گئے. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے.
سوال نمبر پانچ، رجب کے مہینے میں استغفار کرنے کی کیا فضیلت ہے؟
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر ہر لحظے میں اللہ کریم کئی کئی افراد کو آج سے نجات عطا فرماتا ہے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں،
آمین. اچھا یہ بتائیے، حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ ماہ رجب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
رجب کا مہینہ باڈی یعنی جسم کو پاک کرتا ہے، اور شعبان کا مہینہ ہارٹ یعنی دل کو پاک کرتا ہے، اور رمضان کا مہینہ سول یعنی روح کو پاک کرتا ہے.
سبحان اللہ. اچھا رجب کمپیوٹر، رجب کے مہینے میں جن بزرگوں کا عرس آتا ہے ان میں سے چند بزرگوں کے نام بتا سکیں گے؟
نمبر ون حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ، نمبر ٹو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، نمبر تھری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر فور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، نمبر فائیو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، نمبر سکس حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، نمبر سیون حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو،
آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رجب کمپیوٹر کی بھی کیا بات ہے، بڑی تیاری کر کے تشریف لے آیا آپ، ماشاءاللہ اچھے اچھے جوابات دیے. اللہ آپ کو عالم باعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، ماشاءاللہ. آپ کے والد صاحب کو اس خوشی میں ایک ماہ کے مدنی قافلے میں شکرانے میں سفر کر جانا چاہیے، کیا پتا خوشخبری آ جائے.
انشاءاللہ ہمارے رجب کمپیوٹر کو 2600 روپے اور ان کے والد صاحب کو مدنی باکس پیش کیا جائے گا.
ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
توبوا الى الله،
استغفر الله،
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی برا فیل، بہت بری ایک طریقہ کار چل پڑا ہے، وہ 14 فروری کے تعلق سے ہے، اور ایک تعداد ہے جو ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو طوفان بدتمیزی برپا کرتی ہے، اور بڑے عجیب و غریب اور واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کس طرح مطلب کہ اس میں ایک تحفے تحائف کا ناجائز انداز، اور نامحرم اجنبی لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ملنا، اور ان کا آپس میں اس طرح کا تعلق قائم کرنا وغیرہ 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 وغیرہ، پھر میوزیکل پروگرام اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ ان تمام تر جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ کس قدر گناہوں بھری ہوتی ہیں اور بے حیائی پر مبنی ہوتی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس جو ویلنٹائن ڈے منانے کے نام پر یا منانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کچھ مدنی پھولوں سے نوازیں، یہ رک جائیں.
اول تو ویلنٹائن ڈے جو ہے نا یہ مسلمانوں کا تہوار ہی نہیں ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے. مسلمانوں کو بس جہاں یہ حالات ہوں گے کہ جس تہوار میں گناہ کرنے کا موقع ملے نہیں کر ڈالتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں وہ ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو شرابیں پی جاتی ہیں اور ڈانس ہوتے اور جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، یہ ظاہر کس سے ڈھکا چھپا ہے، یہ بھی کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے. لیکن یہ کہ افسوس کہ غفلت 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 بہت، یعنی کہ لوگ دین سے دور ہو گئے. یہ بھی ہمارا تہوار نہیں ہے، ویلنٹائن ڈے بھی تہوار نہیں ہے ہمارا، اور اس میں بھی گناہ کرتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں. اس میں پتنگ اڑاتے ہیں نا؟
نہیں، پتنگ بسنت میلا ہے.
اچھا بسنت میلا، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟
یہ جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تب وہی کہ وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو تحفے دینا، لال پھولوں کا اس میں کافی سنا ہے کہ وہ لال کلر وہ چلتا ہے. یعنی اس میں بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، گانے باجے، اس طرح کی چیزیں ہیں. تب یعنی یوں کہتے بھائی بھائی محبت کا اظہار کرنا ہے، یہ محبت کا اظہار کرنے کا دن کہلاتا ہے. اچھا یہ محبت کا اظہار نہ بیٹا ماں سے کر رہا ہے،
نہ بھائی بہن سے کر رہا ہے، نہ بہن بھائی سے کر رہی ہے، نہ مطلب کہ یہ کوئی میاں بیوی کا بھی شاید آپس میں اس میں بنتا ہوا ہوگا، وہ دونوں دوسرے کو دیتے بھی نہیں ہوں گے شاید یہ سین، تو یہ عجیب و غریب ہے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے، یہ بس اجنبی لڑکا لڑکی جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اس طرح کے نام کی جو محبتیں قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر یہ گھومنا پھرنا اور ایک دوسرے کو تحفے تائے بھیجنا، ریڈ کلر کی چیزیں بھیجنا، تو اب اس میں گانا بھی ہے، موسیقی بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، اور آپس میں اس طرح کا ملنا جلنا بھی ہے۔ حالانکہ واضح طور پر قرآن کریم میں فرمایا گیا کتنا ہی برا، یعنی زنا کے قریب مت جاؤ، بدکاری کے قریب مت جاؤ، کتنا ہی برا راستہ ہے۔ تو اس طرح کے تو بہت سارے مقام ہیں کہ جو ہمیں اس برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اسلام و دین نے ہمیں شروع سے اس سے منع کیا ہوا ہے کہ اس کے قریب ہی مت جاؤ۔ اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کی شان تو یہ بیان کی ہے سورہ مومنون کے اندر، والذین ہم عن اللغو معرضون، یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو مطلب کہ بری بات کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہے کہ جہاں برائی اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ توفیق دے، عقل سلیم دے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں کیوں پڑتے ہیں۔ کچھ آپ فرمائیے حضور۔
اب ماشاءاللہ آپ نے بڑی جامع باتیں کی کہ مسلمان کا ہر فیل جو ہے نا، کاش اس پہ غور کرنے کی ہماری عادت بن جائے گی، وہ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا تو ڈن کرے، ورنہ پھر اس کو ترک کرے، اللہ ایسا جذبہ ہمیں عطا کرے۔
اب اس میں ایک طبقہ ہے، بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ طبقے بھی ہمارے یہاں، اگرچہ وہ بہت چھوٹا طبقہ ہوتا ہے لیکن بعضوں کا اس کا آواز جو ہے نا وہ اتنا بھاری برکب، کیونکہ نفس کے مطابق بات کر لیتے ہیں کہ یار خوشی کا موقع آتا ہے، یہ مذہبی لوگوں کو، یہ مولانا لوگوں کو، یہ علماء کو، یہ مفتیان کرام کو، ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ بچوں کو تھوڑی خوشیاں منانے دیں گے، وہ بھائی ہم تھوڑی منع کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، قرآن و حدیث میں جس چیز کو منع کیا گیا ہے اسی سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک پیغام پہنچا رہے اللہ اور اس کے رسول کا، قرآن اور حدیث کا، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے تو وہ اجازت نہیں ہے۔ اب آپ خوشی کے نام پر ناجائز کام کریں یا غم کے نام پر ناجائز کام کریں، ناجائز تو ناجائز ہی رہے گا نا، گناہ تو گناہ ہی رہے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان چیزوں کو روکا جاتا، اور سارے جو بھی اس طرح کا جو طبقہ ہوتا ہے جس کا کوئی ساؤنڈ ہے، جس کی کوئی آواز ہے، جس کو کوئی چار آدمی سنتے ہیں، چار آدمی جس کو پڑھتے ہیں، اس کو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق بولنا اور لکھنا چاہیے کہ میں دین کی خدمت کو، اس طرح کو دین کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، نہ کہ اس طرح روکنے والے اور بولنے والوں کو ہم مطلب مذمت کر کے معاذ اللہ اب ایک اور گناہ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کریں۔ تو میری تو تمام تر درد مند مسلمانوں سے عاشقان رسول درخواست ہے کہ مہربانی کر کے ان چیزوں کو روکیں، ان چیزوں سے منع کریں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مسلمان تو حیا والا ہوتا ہے اور یہ بے حیائی ہے، اور حیا جتنی ہو خیر ہی خیر ہے، روایت میں آتا ہے کہ مطلب جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے۔ پھر یہ آپ دیکھیں کتنی بے حیائی، بے شرمی اور یہ سب بڑھ رہی ہے، تو اس کو تو روکنے کا انتظام کرنا ہے۔ اور یہ 14 فروری تو گویا کہ ایک طرح سے ایک مطلب بے حیائی کا ڈے منایا جائے گا کہ خوب کھل کر بے حیائی کرو، اور پھر اس کو آفیشل لے کر ہم چلیں گے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسپیشلی میرے نوجوانوں، پلیز ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور ان چیزوں کی اجازت جو ایک ناجائز طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، مہربانی کر کے اسے خود کو بچائیں، اور جنت کی طرف چلنا ہے، ہمیں جہنم کا راستہ نہیں لینا، ہمیں جنت کی طرف چلنا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے۔
آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔
میرا مولانا الیاس قادری صاحب سے، امیر اہل سنت صاحب سے یہ سوال ہے کہ بہت سارے مدارس ایسے ہیں جہاں پہ بچے طالب علم پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر جو زکوٰۃ کی مد میں وہ بچے کھانا کھاتے ہیں، اگر بچہ سید ہے کھانا وہ کھا لے گا تو کیا وہ گناہ، کیونکہ سید پہ تو زکوٰۃ کسی بھی طور پر جائز ہی نہیں ہے، تو اس کے تک کیا طریقہ کار ہوگا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ قربانی کی کھالیں مدارس کے نام پہ لی جاتی ہیں، اور اس مدرسے کے اندر قربانی کی کھالوں کے پیسے رکھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ اس مدارس کی جگہ پر بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ اس جگہ پر قربانی کی کھالوں سے یہ مدارس کی جگہ بنی ہوئی کیا ہماری نماز ہوگی؟
یہ جو زکات کے پیسے طلبہ کرام پر جو خرچ ہوتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ زکات کی جو رقم ملتی ہے اس کا شرعی ہیلا کیا جاتا ہے، جو محتاطین ہوتے ہیں ان کی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہیلا کرنا ہے، کیونکہ زکات جو ہے وہ استادوں کو بھی تنخواہیں اسی رقم سے ملتی ہیں، صاف پیسہ تو لوگ عام طور پہ دیتے کم ہی ہیں، زکات دیتے ہیں، اس کا شرعی ہیلا کرتے ہیں، نہ کسی زکات کے حقدار کو اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ ڈونیٹ کرتا ہے اس مدرسے کو، اب وہ رقم کا حکم تبدیل ہوا اور وہ رقم جو ہے اب اساتذہ کو ٹیچرز کو وہ تنخواہ میں بھی دی جاتی ہے، مدرسے کی بجلی پانی دیگر اخراجات میں بھی استعمال ہوتی ہے، تعمیرات میں مینٹیننس میں استعمال ہوتی ہے، اور وہی رقم جو ہے وہ طلبہ کرام کو کھانے کے لیے بھی وہ استعمال ہوتی ہے، تو اب یہ کہ سید ہو یا غیر سید ہو، اب وہ زکاۃ تو رہی نہیں نا، یہ تو تبدیل ہوگی، جیسے کہ بارگاہ رسالت میں کبھی صدقہ حاضر کیا جاتا تو آپ قبول نہ فرماتے صدقہ، اور فرما دیتے اصحاب صفا میں سے کہ ان کو دے دو فلاں کو دے دو، اس طرح یہ حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں میں، تو وہ صدقہ اس کے حقدار تک پہنچایا جاتا، اب اگر وہ صدقہ لینے کے بعد وہ صحابی بارگاہ رسالت میں نظر کرتے تحفہ دیتے گفٹ کرتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول کرنا ثابت ہے، کہ اب یہ صدقہ رہا نہیں نا، اب اس کا حکم جو تھا یہ چینج ہو گیا، صدقہ اس صحابی کے حق میں تھا کہ وہ حقدار تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا، اب یہ مالک بن گیا، اب یہ جو چاہے کرے، تو اگر انہوں نے اس میں سے نظر کیا تو اب یہ صدقہ نہیں، اس طرح سادات کرام کو اگر یہ اس طرح پیش کیا گیا کھانا تو وہ بالکل کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعاً قباحت کوئی گناہ نہیں، کوئی مالدار کے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی اگر کھاتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مہمانوں کا عرف ہوتا ہے جو مہمان آ کے باہر سے کچھ رکتے بھی ہیں وہ بھی اگر اس میں سے کھاتے ہیں مدرسے کے اس چندے کے پیسے، عرف جو معمول ہے روٹین ہے اس کے مطابق تو یہ ان کے لیے بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح مسجد، تو مسجد میں بھی صاف پیسے سب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی زکاتیں لی جاتی ہیں اور ہیلا شرعی کے ذریعے وہ زکات بھی جو میں نے طریقہ عرض کیا استعمال ہوتی ہے، مسجد یہ فیضان مدینہ اتنا عالی شان بنا ہوا ہے اس میں کروڑوں روپے زکات کے اسی حوالے، اب وہ زکات نہیں ہے نا تو شرعی ہیلے کے ذریعے اس کا حکم کچھ اور ہو گیا، وہ ڈونیشن ہو گیا تو وہ اس طرح مسجد بنی، اس طرح قربانی کھا لے تو ویسے ہی قربانی کھا لے زکات نہیں ہے، قربانی کی کھال کا مالک وہی ہے جس نے قربانی کی ہے، اگر وہ قربانی کھال خود اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے اس کے بھی طریقے ہیں، مثلا اس کا مسلح بنانا چاہتا ہے ڈول بنانا چاہتا ہے یا ویسے ہی اس کو مطلب سکھا کر اس کے اوپر بیٹھتا ہے کچھ کرتا ہے استعمال کر تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نہ جو گوشت کا حکم ہے وہ کھال کا حکم ہے وہی مسئلہ دونوں کا ہے۔ اچھا اب اگر کھال کو وہ تبدیل کرتا ہے کسی چیز سے اس میں پھر دو مسئلے ہیں کہ ایسی چیز سے بدلتا ہے جیسے جس کو ہلاک کر کے ختم کر کے اس کا استعمال ہوگا تو اب یہ کہ وہ چیز وہ استعمال نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر اس سے چاول لے لیے چاول جب تک ہلاک نہیں کرے گا نہ پکا کر کھائے گا نہیں تب تک اس کا وہ مصرف تو یہی نہیں پورا نہیں ہوگا اس کا، تو اب یہ کہ کھال کو چاول سے تبدیل کیا ہے تو اس کو صدقہ کر دے کھا نہیں سکتا یہ، اور اگر کھال کو ایسی چیز سے اس نے تبدیل کیا کہ جس کو باقی رکھ کر اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سپوز کریں کہ اس کھال کے بدلے اس نے پتیلا لے لیا تو پتیلا جگ یا برتن یہ باقی رکھ کر اس کو اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے تو یہ برتن سے تبدیل کرنا یہ اس کے لیے جائز ہوا کہ اس سے نفع اٹھا لے تو یہ کھال کا مالک وہی ہے، تو اب اگر اس نے مسجد کی تعمیر میں کھال دے دی ہے نو پرابلم، کھال کی رقم سے مسجد بنے گی بالکل کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، جائز ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور نماز نہیں ہوگی وہ تو بہت دور جا کر مسئلہ بنتا ہے, اور عوام ہر بات میں بولتے ہیں نماز نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ اس مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی رسک, ساری مسجدوں میں اگر آپ ڈیپ جائیں گے نا تو وہی میں نرکے تو زکات جو ہم تو بناتے ہیں نا مسجد, ہم کو تو پتا ہے نا, وہ یہ مدارس جامعات المدینہ جتنے بھی چل رہے ہیں سب میں زکات. اچھا خالی ہمارے ہی نہیں, جتنے بھی مدارس اور یہ چل رہے ہیں سب میں زکاتیں ہیں قربانی کی کھالے, یہ سب سے بڑا یعنی کہ چندہ یہی ہوتا ہے ہم لوگوں کو, مذہبی لوگوں کو. ہم کوئی وہ ایسے تو لوگ ہیں نہیں کہ جو ہم اعلان کریں گے ہم کو رقم دو اور ہم کو لوگ صاف ستھری رقم دیں, وہ تو پھر اور کوئی حساب کتاب جن کو لوگ رقمیں دیتے ہیں ان کو بھی صاف نہیں دیتے ہوں گے, کیا کیا دیتے ہوں گے, دو نمبر کی رقمیں ٹکا دیتے ہوں گے. اللہ کریم ہمیں مطلب یہ کہ بڑا دل دے کہ ہم مطلب صاف پیسوں سے مسجد بنائیں, اور اچھا ہی ہے, لیکن یہ زکات کے پیسوں سے ہلا کر کے بھی بنانے میں بالکل منع نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا کیس ہوا کہ کچھ چندے ڈونیشن کے لیے پارٹیاں شخصیات جس کو ہم کہتے ہیں وہ جمع تھی, تو بات چلتی رہی, ترغیب کا سارا سلسلہ چلتا رہا, تو اس میں تھوڑا سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوا, تو پھر اس میں کسی نے کہا کہ عمران ایک سوال یہ کہ یار یہ آپ یار یہ زکات کے ہیلے کی رقم سے مسجد یوں بناتے ہو یار, تو میں کہا یار اللہ آپ کو جزائے خیر دے یار, آپ صاف پیسہ دے دو نا یار, کان میں تو آپ ہی آ کر پوچھتے ہو ہیلا زکات چلے گی, کان میں تو آپ زکات چلے گی, تو آپ صاحب تو ہم کو تو ویسے ہی گھمانا پڑتا ہے, شرعی ہلا کرنا پڑتا ہے, ہماری تو کوشش اور ایکسرسائز اور اسٹیپ بڑھ جاتے ہیں, اب سمپل دے تو ہم سمپل لگا لیں گے, اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ مسجد کے اندر یہ رقم لگ جائے تو اور اچھا ہو جائے گا. تو یہ کہ
نہیں معلومات نہیں ہوتی, یہ بولتے میں مجھے تو بہت تجربہ, یہ ہلا لالا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیوں بولتے, عوام ہے بےچارے, بس یہ العوام کل انعام. اللہ کریم جن کو علماء کی صحبت نصیب کرتا ہے ان کو یہ مسائل سمجھ میں آتا ہے, لیکن فقہی کتابوں میں تو پورے پورے باب ہوتے ہیں, کتاب الحیل ہیلوں کے باب, وہ قرآن سے ثابت ہے. حضرت رحمت رحمت اللہ علیہ جو حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زوجہ تھی, بڑی خدمت کرتی تھی, لیکن ایک بار کسی موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں تمہیں 100 کمچیاں ماروں گا, 100 کوڑے ماروں گا. تو اب یہ تھی بڑی وفادار خدمت گزار, اب یہ فرما تو دیا آپ نے, اب قسم بھی کھائی, اب کیا کریں. تو اللہ پاک نے ان کو ہیلا بتایا, جی ہاں قرآن کریم میں, وہ بھی انشاءاللہ آیت کریمہ بھی آپ کو سناتے ہیں.
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, یعنی تنکے لے لو اپنے ہاتھوں میں اور اس کے ذریعے سے مار لو, تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی.
یعنی 100 تنکوں کے جھاڑو لے کر یعنی ان کو مار دو. تو یہ کہ جیسے 100 تنکے جو ہوتے ہیں نا وہ سینک کے جھاڑو ہوتے ہیں, تنکے ہی تو ہوتے ہیں ناریل کے, تو جیسے 100 تنکے کی جھاڑو لے کر یہ 100 تنکے ان کو مار, ایک ہی بار 100 مارے تو یہ 100 ہو گئی. اب یہ ہیلا نہیں, ہیلا بولتے کس کو, تو ہیلا تو قرآن سکھا رہا ہے ان کو, حدیثوں میں ہیلے ہیں, جیسے ابھی میں نے آپ کو صدقے کا بتایا, تو اس کا انکار وہی کرے گا جو علم دین سے اور علماء دین سے دور ہوتا ہے, اہل علم کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا. علماء کی صحبت میں جو بیٹھتے ہوں گے نا, علماء وہ ہوں کہ جو باعملوں اور دین کے مسائل بیان کرتے ہوں, یہ میری مرادی نے علماء سے, علماء حق, علماء دین, عاشقان رسول, علماء, علماء اہل سنت, تو یہ مسائل وقتاً فقتاً ان کے یہاں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, تو یہ ان کو پتا ہوتا ہے ان کی صحبت میں رہنے والوں کو, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نو ٹینشن, خامگا ہیلے کے بارے میں وسوسے پالنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث, اس میں یہی اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑو.
جی جی, 100 تنکوں کی جھاڑو, ماشاءاللہ सो दिन को गिजाड़ू लेकर मार दे, कसम ना तोड़, ये कसम पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह।
प्यारे अमीरे अहले सुन्नत, आपको रजब का चांद मुबारक हो। प्यारे अमीरे अहले सुन्नत, आपको रजब का चांद मुबारक हो।
मेरा नाम मोहम्मद हसन हजारी है, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। प्यारे पापा जान, आपने पिछले दिनों मदीन जाकर में फरमाया कि ब्लैक चप्पल पहने से मुसीबत आती है। हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में ब्लैक शूज शामिल हैं, क्या हम पर भी मुसीबत आएंगे? तो मगफरत के लिए
मैंने कब कहा कि हर मुसीबत आती है मेरे ऊपर? इसे ये पूरा सुनते नहीं है, तवज्जो से गलत फहमी आप लोगों को हो जाती है। किसी ने यह सवाल किया था शायद इस तरह का, तो मैंने तो मना किया था कि मुसीबतें नहीं आती, मुझे माजी में पहुंचा दिया। किसी ने मुझे बोला कि आपने बोला है कि वो आईने में देखने से नमाज नहीं होती या नमाज मकरूह तहरीर में होती है, इस तरह का कुछ हुआ था। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार किसी को बोला तो नहीं है? बोला हाँ मैंने तो बोला। मैंने यार मैंने ये कहाँ कहा यार, मैंने तो भाई ये कहा होगा कि आईने में देखने से नमाज हो जाती है, अगर आईना नमाज में सामने आ जाता है तो कोई कराहत या कोई मसला ऐसा नहीं है। बताओ ज्यादा ज्यादा जिसकी तवज्जो बटे आईना सामने होने से, वो आईना सामने ना रखे, जैसे गिलास होते हैं मस्जिदों में लगे होते हैं या कांच, तो खड़े हो तो अपना अक्स नजर आएगा, तो नमाज में मशगूलियत होगी, तो वो से बचना बेहतर है। तो खैर तो यूं गलत फहमी हो जाती है। तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये अर्ज किया था और आज से नहीं जमाने से ये अर्ज करता रहता हूँ। जो उलमा ने लिखा है वो तसर्रुन नाजरीन, वो आंखों को बहाने वाला, मतलब कि वो कुरान करीम है ना, उसके तहत लिखा है कि पीले जूते से खुशी हासिल होती, गम दूर होते, और काले जूते पहनने से वो गम बढ़ते हैं। तफसीर रूहुल मानी के इसमें हवाला है कि काला जूता पहनना जायज है, अलबत्ता बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इससे गम पैदा होते हैं, लिहाजा इसे ना पहना जाए, और पीला जूता पहनने से गम कम होता है। अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह ने रूहुल मानी में बयान करते हैं, काना हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पीला जूता पहनने की तरगीब देते थे और फरमाते थे कि जो पीला जूता पहनेगा उसका गम कम होगा। हजरत इब्ने जुबैर और हजरत यहया बिन कसीर रदियल्लाहु अन्हुमा सियाह यानी ब्लैक जूता पहनने से मना करते थे कि उससे गम पैदा होता है। तफसीर रूहुल मानी फिर तफसीर सूरत अल-बकरा सूरत 2 आयत नंबर 69।
फेसबुक
लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मुसीबतें आती हैं, अल्लाह बेहतर जाने मेरे मुंह से निकला हो, सब कते लिसानी हो गई हो, जबान में कहना कुछ चाहता है बंदा, निकल कुछ चाहता है आवाज होगा, तो मैं माजरत खाऊं। वो अगर ऐसी में बोल देता तो हमारे उलमा मुझे सुन रहे होते हैं, जो कई ऐसे करीबी हमारे उलमा है जो मुझे मतलब रहनुमाई कर देते हैं कहीं भूल हो जाती तो।
मैं इस वक्त को चला रहा हूँ, एक मिनट मैं कुछ आपको सुनाना चाह रहा था, मदनी चैनल के नाजरीन को भी हाजिन को भी, ये जरा सुनिएगा, सवाल है जवाब है।
पापा जान, आप हमारे घर पीली चप्पल पहनकर आए, क्या इसमें कोई हिकमत है?
पीली चप्पल पहनना अच्छा है, पीली चप्पलें पहनने से फिक्रें कम होती है और काले चप्पल पहनने से फिक्रें बढ़ती
है। ये जवाब था जो आपने दिया था, जो आपका ऑलरेडी सोशल मीडिया पर मौजूद है, तो जो आपने फरमाया था वही जवाब था
जी। गलतफहमी हो सकती है, सवाल करने वाले को भी गलतफहमी हो गई
जी,
या इन्होंने सुना ही नहीं होगा, किसी और ने कहा होगा, ये भी हो सकता है
जी। अच्छा, फेसबुक के जरिए जो सवाल आते हैं, इनमें एक सवाल ये भी है कि कहते कुरान है तो फिर हदीस की जरूरत क्यों है?
हाँ भाई, जरूरत है हदीस पर कोई खिताब हो जाए।
اللہ
کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
خود قرآن مجید فرقان حمید نے بیشتر مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا, اور قرآن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر سمجھنا یہ انتہائی مشکل امر ہے, اور کئی مقام جو ہے وہ سمجھے ہی نہیں جا سکتے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, یعنی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح فرما دیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں منصب یہ بیان کیا گیا کہ آپ پر قرآن نازل کیا گیا, تو قرآن کی وضاحت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے. قرآن پاک میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں رسول اللہ دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. ایک خاتون نے ایک مسئلہ دریافت کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ قرآن میں اس سے منع کیا گیا, یعنی قرآن اس سے منع کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ قرآن کیسے منع کرتا ہے, تو آپ نے ایک حدیث پڑھی اور حدیث پڑھنے کے بعد فرمایا کہ قرآن یوں فرماتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, یعنی جو تمہیں رسول اللہ دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا, تو خود قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو اس پر بہت ساری احادیث طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی موجود ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی ایسے شخص کو پاؤں کہ جو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے تخت پر اور کہے کہ مجھے قرآن کافی ہے, تو مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اسی کی مثل مجھے کلام بھی دیا گیا, یعنی حدیثیں بھی دی گئیں کہ جو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہیں. تو قرآن کی کئی آیات ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بغیر خود صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بعض اوقات اس میں اشتباہ ہوا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی. مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے کوئی ظلم نہیں ملایا, تو ظلم کہتے ہیں گناہ کو, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر بیٹھے, یعنی ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ملایا یعنی گناہ نہیں کیے, تو وہی امن والے ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. تو اب یہ پریشانی کا سبب بنا کہ ایمان لانے کے بعد اگر تو اصلاً سرے سے کوئی گناہ نہیں کیا تو ہی امن اور ہدایت ہوگی, حالانکہ ایسا بہت مشکل ہے کہ غیر نبی کے علاوہ کسی سے کبھی کوئی خطا ہونا. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے, عرض کی کہ ایونا لم یظلم, ہم میں سے کون ہے کہ جو ظلم نہیں کرتا, یعنی کس سے خطا نہیں ہوتی, کس سے گناہ نہیں ہوتے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جو ظلم ہے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے. تو یہاں اس آیت میں جو مراد ہے ظلم سے وہ شرک ہے, یعنی کہ جو شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے شرک نہیں کیا تو وہ امن والا اور ہدایت یافتہ ہے, یعنی وہ نجات پا جائے گا اور ایسا شخص ہدایت یافتہ ہوگا. تو اب اس بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے بغیر سمجھنا یہ ممکن نہیں تھا. اس کی اور مثالیں بھی قرآن پاک میں احادیث طیبہ میں بھی موجود ہیں اور قرآن پاک میں بھی موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے بغیر یہ چارہ نہیں ہے.
ہر ایک سمجھتا ہے, جانتا ہے کہ نماز فرض ہے اور قرآن کریم میں اس کا جگہ جگہ حکم بھی ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب حدیث کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نماز پڑھو گے کیسے یہ بتائیں آپ. نماز کا طریقہ تو حدیثوں میں, زہر کی اتنی رکعتیں, تو عشاء کی اتنی رکعتیں, تو مغرب کی اتنی رکعتیں, وغیرہ وغیرہ, سارا مطلب حدیثوں میں. کیا کرو گے, زکات کس طرح دینی ہے, کس 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 کو دینی ہے, روزے کے باریک باریک مسائل, اس سے ٹوٹے گا اس سے نہیں ٹوٹے گا, یہ سب باریکیاں سب حدیثوں سے ملیں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آیت پڑھنے سے کیا ہم مطلب ساری سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے؟ یہ حدیثوں سے ہی ملے گا نا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز, لیل و نہار, उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना ये सारे अंदाज कहाँ से मिलेंगे? तो हदीसों से मिलेंगे। तो हदीसों के को माइनस नहीं किया जा सकता। सारी तफसीरें बेकार हो जाएंगी। कुरान करीम की हजारों तफसीरें जो उलमा ने लिखी है, क्या इनको सबको पता नहीं था कि हदीस की जरूरत नहीं है? इतने मुहद्दिसीन गुजरे, इतनी बड़ी बड़ी हदीसों की किताबें लिखी, हजारों लाखों हदीसें जमा कर दी जिन्होंने, उनको कुछ किसी को नहीं पता था कि अब कुरान आ गया, इस पर चलो अमल कर लेते। तो किस तरह अमल करोगे कुरान करीम पर? हदीस के बगैर तो हम कदम भी नहीं उठा सकते। तो ये शैतानी वसवसा होता है बाज़ों का लोगों को, तो ये अल्लाह करे दिल में उतर जाए हमारी बात। तो बगैर हदीस के, और हम हदीस को भी नहीं समझ सकते, ये भी बता दूं। हदीस को समझने अपने तो बस समझने जाएंगे तो फिर चोट खा जाएंगे। इसमें उलमा की मोहताजी रहेगी। उलमा की तो जन्नत में भी मोहताजी है। हाँ हाँ, जन्नत में भी। या उलमा के बगैर कोई बोले कि मैं चल लूं, तो ये अपने तौर पर पांव से तो चल रहा है, लेकिन इसका रुख जहन्नम की तरफ है, जन्नत की तरफ नहीं। जन्नत का रास्ता उलमा बताएंगे, बाकी अपने तौर पर नहीं मिलेगा। ये साफ बोलता हूँ, जन्नत में भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। इन्हें अल्लाह पाक, जब हदीसों में ही है, अल्लाह पाक फरमाएगा ए, मांगो क्या मांगते हो, तो ये उलमा से अर्ज करेंगे कि आप बताएं हम क्या मांगे। तो उलमा इरशाद फरमाएंगे ये मांगो वो मांगो। आप पढ़े हदीस, हदीस की भी जरूरत है, फिक्र की भी जरूरत है, तफासिर की भी जरूरत है, शुरुआत हदीसों की है उसकी भी जरूरत है, और उलमा की भी जरूरत है। उलमा के बगैर तो कदम उठा ही नहीं सकते हम। जो लोग बात बात में उलमा को लितारते रहते हैं और बुरा भला बोलते रहते हैं ना, ये वाकई यानी कि जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, इनको पलट कर आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आलिम बेअमल है और उससे आपको तकलीफ पहुंची है, इसको सारे ही तो गलत नहीं, वो सारे नबी आलिम थे। अब सब उलमा को बुरा भला बोलते हैं, कोई नबी था ऐसा जो आलिम ना हो? और ये भी याद रखे कि हर नबी अपनी उम्मत में सबसे बड़ा आलिम, और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार हैं, तो ये सबसे बड़े आलिम, और सारी मखलूक में सबसे बड़े आलिम हमारे आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत अहमियत रखती है, लेकिन आबिद होना, इबादत गुजार होना, ये अल्लाह पाक की सिफत नहीं है। अल्लाह पाक की सिफत है आलिम होना। अल्लाह आलिम है, आबिद नहीं है। आबिद माने इबादत गुजार। तो आलिमों को बुरा भरा बोल के आप देखते रहो किस कहां कहां आपकी बात पहुंच रही है। अच्छा, जितने औलिया किराम हुए ये सब के सब आलिम, यानी जाहिल तो वली हो ही नहीं सकता ना। तो बिल्कुल उलमा के इसमें अकमाल मौजूद है, जिसको खुद अपनी नमाज की सुध नहीं है, शरीयत की बात को जानता नहीं है, समझे, तो वो वली बनेगा कैसे? तो आलिम ही वली बनता है। ये बिल्कुल ये परफेक्ट बात कर रहा हूं आपसे। बाकी ये भंगड़ी चंगड़ी जो सकते के नंबर बताते, इसको पहुंचा हुआ बोल देते हैं लोग, वाकई पहुंचा हुआ होता है वो, अल्लाह तक नहीं शैतान तक पहुंचा हुआ होता है। हम ऐसों से बाज आए, जो बाज मजारों पे पड़े होते हैं, डी डी लगे दम मिटे गम, दुनिया कमावे खावे हम, ऐसो करीब मत जाना वरना कहीं के नहीं रहोगे। उलमा के कदमों में पड़े रहोगे तो जन्नत मिलेगी। और वाया मदीना इंशाल्लाह, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के जड़ेंगे हम उठाते जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला
उल्द में वो
बड़ा प्यारा खूबसूरत और जवाब आया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उम्मत की बड़ी रहनुमाई होगी जवाब के जरिए इंशाल्लाह।
अगर मदनी मुजाकरे के पाबंद हो जाए ना,
काश
इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि हजार वसवसे आते होंगे ना, अल्लाह करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता काट होती चली जाएगी। बहुत यानी कि अहम हमारा ये सिलसिला हर हफ्ते को होता है, सैटरडे को। फिर अब तो माशाल्लाह वो ईदों का सीजन आ गया ना, अब तो मदनी मुजाकरों का सीजन है। छह तो ये हुए, پھر وہ 15 رجب المرجب سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ، پھر کنڈے کی نیاز بھی ہم کرتے ہیں اللہ کی رحمت.
15 رجب المرجب، 22 رجب المرجب، ماشاء اللہ.
22 رجب المرجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں اور یقینی طور پر جنتی صحابی ہیں، ان کا بھی ہم عرس کرتے ہیں اور الحمدللہ اس میں بھی لنگر ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے. اور یہ 15ویں شریف اور 22ویں شریف کو جلوس کی بھی ترکیب ہوتی ہے
الحمدللہ.
اور اب 6 دن غریب نواز، غریب نواز یہ بھی جلوس نکلیں گے. آج ہمیں ذرا نعرے سنا دو نا غریب نواز کے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خواجہ خواجگا
غریب نواز، غریب نواز.
خواجہ خواجگا
غریب نواز، غریب نواز.
قبلہ عارفہ
غریب نواز، غریب نواز.
سید زاہدہ
غریب نواز، غریب نواز.
زینت عارفہ
غریب نواز، غریب نواز.
مرشد ناقصہ
غریب نواز، غریب نواز.
رہبر کاملہ
غریب نواز، غریب نواز.
ہادی گمراہ
غریب نواز، غریب نواز.
مصلح عاصیہ
غریب نواز، غریب نواز.
حامی بے بسا
غریب نواز، غریب نواز.
ہے کسے بے کسا
غریب نواز، غریب نواز.
عیشہ صالحہ
غریب نواز، غریب نواز.
ہم پہ ہو مہربان
غریب نواز، غریب نواز.
ہم پہ ہو مہربان
غریب نواز، غریب نواز.
ہم پہ ہو مہربان
غریب نواز، غریب نواز.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال یہ بھی آیا، کیا اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟
دل کی تصدیق، یوں تو غیر مسلموں میں بعض آپ کو کئی کئی پاروں کے حافظ بھی ملیں گے ان کی ہسٹری میں. کلمہ تو عام طور پر آتا ہوتا ہے جو مسلمانوں کی صحبت میں رہتے ہیں، السلام علیکم بولتے ہیں، جزاک اللہ بولتے ہیں، سب کچھ بولتے ہیں، ہوتے غیر مسلم. ایک بار ایک ملک میں تھا، ایک بھاگ کے آیا، بڑا وہ تپاک سے اس نے ملاقات کی اور السلام علیکم کہا، اور جب گیا تو کچھ مجھے کسی نے کہا، وہ جانتا تھا مطلب ادھر کا غیر مسلم ہے، کیا علاج اس کا، یہ جانتے ہوتے. تو دل کی تصدیق، کلمہ لاکھ پڑے، عمر بھر کلمہ پڑے، اور دل میں اگر وہ تصدیق یعنی دل کا ساتھ نہیں دے رہا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، اوکے کرے دل سے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تشہد میں انگلی جو اٹھاتے ہم شہادت کی، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا طریقہ بھی بیان کر دیں.
تشہد میں انگلی اٹھانا سنت ہے، پھر اس میں یہ کہ جیسے کہ اشہد ال تک یہ نارمل رہے گی، لا پر یہ اس طرح اٹھے گی، یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی انگلی یہ ہتھیلی سے مل جائیں گی، اور یہ بیچ کی اور انگوٹھا یہ دونوں کا حلقہ یعنی سرکل بن جائے گا، اور یہ آئے گا پریکٹس کرنے سے. اور انگلی یوں ڈاؤن یا بینڈ نہیں، بلکہ سیدھی، یوں بھی نہیں کرنی، بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یوں رکھتے ہیں. بہرحال صحیح طریقہ جو ہے نا وہ یہ لکھا ہے بہار شریعت میں، یہ ہتھیلی سے یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی ملی ہوئی ہے، یہ بیچ کی اور انگوٹھا اور یہ سیدھی. تو اب یہ جیسے نارمل ہے، اشہد و لا الہ الا اللہ، تو لا پر اٹھے گی، اللہ پہ نارمل ہو جائے گی، یہ اس کا طریقہ ہے. اس کو بغیر پریکٹیکل کر رہے نہیں آئے گا، خالی سننے سے نہیں آ جائے گا، خوب پریکٹس کریں گے پھر بھول جائیں گے، پھر کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو ہو جائے گا. میں نماز کورس کر لیں 7 دن کا, کہ اتنے سارے آئے ہیں ماشاء اللہ, تو 3 دن کے بعد اگر یہ اتنے دور دور سے تشریف لائیں ملتان ریجن اور اپنے رحیم یار خان اور اس کے علاوہ بھی ماشاء اللہ جو بھی آئے یہاں کے ہیں باہر کے, اور اگر آپ کورس کے لیے تیار ہوں تو انشاءاللہ یہیں جیسے 3 دن پورے ہوں گے 4th دن آپ کا یہ کورس شروع ہو جائے گا 7 دن کا فیضان مدینہ میں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا, فیضان نماز کورس کر لیں, اور بھی طرح طرح کے کورسز ہیں تو نماز میں انشاءاللہ یہ انگلی اٹھانا بھی آپ سیکھ لیں گے اللہ نے چاہ تو, اور بھی بہت سارے مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے نماز فیضان نماز کورس. ہمت کریں اور فیضان نماز کورس کے لیے اپنی مطلب کے نام جمع کروائیں یہ دارالسنا پر, تو انشاءاللہ یہ کہ ایک جتنے درجے بنیں گے نا اتنے انشاءاللہ آپ کو معلم پڑھانے والے فراہم کر دیے جائیں گے اور وہ انشاءاللہ آپ کو یہ کورس کرائیں گے. یہاں سارا سارے یہ سلسلے کورسز کے چل رہے ہیں الحمدللہ. ہے کوئی ذہن بنتا ہے جو باہر سے تشریف لائے ہیں ان کا 7 دن مزید رکنے کا فیضان نماز کورس کرنے کے لیے؟ دیکھو نہ ہم کو ہم آپ کو کوئی پیسے دیں گے نہ نوکری دیں گے, ہے نا, نوکری کا اگر ہو تو 2 سال کا کورس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اور باہر ملک کا اگر ہو تو 5 سال کے لیے, اور 7 دن کا کورس وہ جنت کا راستہ دکھانے والا تو مر مر کے مجبوریاں. دیکھو اکا دکا کوئی اٹھ رہا ہاتھ ہے نہیں, ترکیب نہیں ہے, کتنے کتنے اٹھ رہے ہاتھ کوئی اگر اندازہ لگا لے تو ان کے نام بعد میں یہ لکھوا دیں. ہمت کرو, سوچ لیں, گھر میں مشورہ کر لیں فون کر کے بعد میں, اور ٹائم نکالیں. جن کے پاس ٹائم نوکریاں ہوتی ہیں کاروباری مسائل ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں مجبوریاں, تو ہمت کریں نماز آئیے اتنی دور سے تو نماز سیکھ کے جائیں نا. اس میں یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ پوری نماز آپ کو آ جائے گی, یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی ذہانت پر ہے کہ آپ جتنا سیکھ سکیں ماشاء اللہ. تو یہ دار السنہ پر یہ سب نام لکھوا لیں اور پھر انشاءاللہ یہ آپ کا درجہ بنا دیں گے.
جو مجلس کے اسلام میں نے پیغام بھیجا ہے کہ باہر صحن میں ان کا اسٹال بھی لگا ہوا ہے اور نام بھی لکھے جا رہے ہیں, اتفاق سے جو کورس شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ اسی میں یہ شامل بھی ہو جائیں گے, کورس شروع ہوا ہے اور یہ اسی میں شامل بھی ہو جائیں گے
انشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ کچھ اس طرح ہی بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو ہاتھوں ان کو
یہ مولوین ہیں موجود,
جی جی
مزید وہ بھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ.
جن کو ٹائم نہیں ہے وہ بعد میں ٹائم نکالیں, ملتان شریف میں بھی یہ کورس ہوتے ہیں, رحیم یار خان میں بھی غالباً ہوتے ہوں گے اور کئی جگہ پر ہوتے ہیں, جہاں قریبی شہر ہو نا اپنے شہر میں کرنے کے بجائے مشورہ ایک دوسرے شہر میں کریں, اپنے شہر میں گھر ہی آ جائے گا آپ کو, گھر چلے جائیں گے فون آ جائے گا یہ بیمار ہو گیا وہ ضرورت ہوگی ذرا اس کو وہ لانا ہے بازار سے, تو یہ پھر آپ آئے گئے تو پھر کہیں کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ ماشاء اللہ دیکھو اسلام آباد میں اتنے سارے جمع ہوئے ساتھ ماشاء
اللہ,
کیا بات ہے مدینے کی, واہ واہ واہ, اللہ کرے یہ ہاتھ اٹھانے والے جو ہیں, یہ دیکھو ہاتھ اس صورت میں اٹھانا ہے جبکہ آپ کی واقعی دل میں یوں ہے کہ میں نے کرنا ہے, خالی وہ اچھا لگانے کے لیے یہ جھوٹ ہو جائے گا, گناہ گار ہوں گے اور دھوکہ ہوگا. صرف وہی ہاتھ اٹھائیں گے جنہوں نے 7 دن فیضان نماز کورس کرنا ہے, اور یہ کب کرنا ہے یہ اب آپ ہی مشورہ کر کے حاجی وقار المدینہ اور مل کے یہ طے کر لیں اور اپنے یہاں درجہ لگا لیں, اسلام آباد کے کسی قریبی شہر میں لگا لیں زیادہ اچھا ہے. وہ یہ میں نے آپ کو حکمت کی بات بتائی ہے کہ اپنے گھر ورنہ جانے کا من ہوتا رہے گا, گھر میں ہی بلا ہوئے آتے رہیں گے تو شاید آپ پورا کر نہیں پائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, یہ اپنے ڈیرا غازی خان حاجی اسلم ان کے ہم یہ نیتیں کر رہے ہیں ماشاء اللہ, یہ سب کے درجے بناؤ فیضان نماز کورس, ہر جگہ فیضان نماز کورس, نمازوں کی دھوم پڑ جائے, مسجدیں آباد ہو جائیں گی انشاءاللہ, مزید آباد ہوں گی, نمازیں درست ہوں گی تو انشاءاللہ برائیوں کا بھی انشاءاللہ کلا کما ہوگا, خاتمہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعۃ المدینہ رحمانیہ روڈ اسلام آباد, یہ بھی جمع ہے ماشاءاللہ, اس میں بھی یہ بھی 7 دن کا کورس کریں, سارے طلبہ کرام تو شاید نہ ہو, آپ لوگ بھی ہمت کریں ماشاءاللہ, یہ بھی ہمت کر رہے ہیں بھائی 7 دن کا کورس کرنے کی ہمت کریں
مرحبا مرحبا. یہ آج جنید انشاءاللہ ترکیب بنوا دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج یکم رجب المرجب ہے ہمارے شعبہ اسلامی شعبہ اصلاح اعمال. یہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک بڑا پیارا پیغام بھیجا ہے کہ جو انہوں نے کافی دنوں سے تیاریاں تھی کہ ماہ رجب کی آمد سے ہی سحری اجتماع کا بھی سلسلہ شروع ہو, تو الحمدللہ ابھی جو ان کے پاس پیشگی مقامات آئے ہیں کراچی ریجن میں, آج رات انشاءاللہ 938 مقامات, حیدرآباد 816, ملتان ریجن میں 500, فیصل آباد میں 600, لاہور ریجن میں 2687 اور اسلام آباد میں 410. یعنی امید ہے کہ آج پاکستان میں انشاءاللہ 5013 مقامات پر سحری اجتماعات کا سلسلہ ہوگا. اور آج انشاءاللہ فیضان مدینہ میں بھی جو روزہ رکھنا چاہیں گے تو ان کے لیے بھی سحری کا انتظام کیا گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو ہے یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
یہ ہمارے ائمہ کرام جو ہیں امام مسجد کے اگر نہ پڑھتے ہوں تو آج کل یہ روزانہ نماز میں جو دعا ہوتی ہے آخر میں دعا ثانی اس کو بولتے ہیں, اس میں پڑھا کریں یہ دعا. سنت بھی ہے, سنت کی نیت کریں گے ثواب بھی ملے گا. بڑی پیاری دعا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے, وبلغنا رمضان, اور رمضان ہمیں نصیب فرما, ہمیں رمضان تک پہنچا دے. الحمدللہ 1442 ہجری کے رجب الشریف کا چاند ابھی ابھی دیکھنے کی سعادت ملی. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام, ربي وربك الله آمين. بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على محمد. نیا چاند دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کی جائے, انشاءاللہ سختیوں سے حفاظت رہے گی. 30 بار سورۃ الفاتحہ یا الحمد شریف کی تلاوت کریں گے تو اللہ چاہے گا تو سارا مہینہ امن میں رہیں گے. الحمدللہ رجب کی پہلی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما, برے خاتمے سے بچا, پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما, ساری امت کو بخش دے. یا اللہ کرونا وائرس کی وبا دنیا سے نیست و نابود ہو جائے. یا اللہ ہمارے سارے مریض جو ہیں ان پر رحمت کی نظر ہو, کرونا وائرس کے مریض بھی شفا یاب ہو جائیں. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ آج کا ان میں تذکرہ نہیں ہے, کٹ گیا ہے, ایڈٹ ہو گیا. آج کا چاند ہم نے دیکھنے کی اور الحمدللہ چاند دیکھنے میں کامیابی حاصل کی تھی رجب شریف کا. یہ ہو جائے, اگر یہ بھی کلپ میں شامل ہو جائے نا تو ایک اچھا گلدستہ بن جائے گا, مدنی گلدستہ.
انشاءاللہ
چاند دیکھنے کا منظر ہونا چاہیے, ایک اٹریکشن دے گا اس میں دیکھنے والے کے لیے کلپ. 1442 کا بھی میں نے تذکرہ کیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ روزانہ سوالات پیش کیے جائیں گے تین تین,
ماشاءاللہ,
اور اس کے جوابات کا وہ طریقہ برس کرتا ہوں. پہلے تو پچھلے ہفتے کے, ہر ہفتے تو ہوتے ہیں, پچھلے ہفتے کے سوالات میں عرض کرتا ہوں اور اس کے جوابات بھی. سوال نمبر ایک, اللہ پاک کیا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع میں کس جانور پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا؟ جواب, اونٹنی پر. سوال نمبر دو, امت میں سب سے پہلے مبلغ اسلام کون ہے؟ جواب, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. سوال نمبر تین, کیا جانوروں اور پرندوں کی روح بھی فرشتے قبض کرتے ہیں؟ جواب, جی ہاں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, نام تو اور بھی آتے ہیں, ان میں سے وہ سات سلیکٹ کرتے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے. کہا تو یہ گیا تھا, جس طرح بھی کرتے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے ہونا چاہیے. تو سات ناموں پیش کرتا ہوں میں. بنت سید امجد سیالکوٹ, بنت محمد حنیف اتاریہ کراچی, بنت نعیم اتاریہ حیدر آباد, بنت عبد الغفار اتاریہ بورے والا, محمد سعید اتاری چنیوٹ, محمد سعید اتاری شیخوپورہ, بنت قیس رضا اتاری ٹنڈو اللہ یار. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبد الرشید اتاریہ. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا, جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. یہ اسی مکتبۃ, اسی وہی جو ہوتا نا مدنی مذاکرہ, اسی میں سے سوالات سلیکٹ کیے جاتے ہیں. تو آج کے مدنی مذاکرے میں سے یہ سوالات جو ہیں یہ پیش کرتا ہوں.
इस्लामी बहनें महरम का नाम और नंबर लिखें, इस्लामी बहनें अपना नाम लिखने के बजाय कुनियत लिखें, यानी उम्मे फुला या बिनते फुला, अपना नाम न लिखें। और जब आप उस पर व्हाट्सएप के जरिए या एसएमएस के जरिए देना होता है। सवाल नंबर एक, चांद देखकर कौन सी सूरत पढ़ने से सारा महीना मुसीबतों से हिफाजत रहती है? सवाल नंबर दो, जो हदीस पाक बयान की गई उसमें कितनी रातों का तस्करा जिसमें दुआ रद्द यानी रिजेक्ट नहीं होती, सिर्फ इसकी तादाद बताइए। सवाल नंबर तीन, रोजाना मौत को कितनी मर्तबा याद करने वाले को शहीद का रुतबा मिलेगा? सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये माशाल्लाह तीन दिन में खत्म कुरान पाक और रोजाना एक मंजिल पढ़ने वाले मदारिसुल मदीना के बच्चों और स्टाफ की कारकर्दगी पाकिस्तान की, शोबा मदरसतुल मदीना पाकिस्तान की तरफ से ये पेश किया गया है। तीन दिन में खत्म कुरान पाक करने वालों की तादाद 4107, रोजाना एक मंजिल पढ़ने वालों की तादाद 2603। एक मंजिल अगर रोज पढ़ेंगे ना तो महीने में चार बार खत्म कुरान हो जाएगा। ये माशाल्लाह हमारे यहाँ कुरान करीम पढ़ने का सिलसिला जो है तालीम का, तो उसमें पढ़ने का जोक, पढ़ाने का जोक, ये सब शामिल। माशाल्लाह अभी काफी हमारे इस्लामी भाई इसके लिए तहरीक चला रहे हैं। वो तादाद है कि जिसने एक दिन में भी खत्म कुरान किया है, लेकिन तीन दिन मुनासिब है, तीन दिन में खत्म करना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हर हफ्ते को आपकी तरफ से एक रिसाले की तरगीब बयान की जाती है, और जो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें इस रिसाले को पढ़ते या सुनते हैं उनको अमीर अहले सुन्नत दुआओं से भी नवाजते हैं। इस हफ्ते जो हमें रिसाला पढ़ना है वो कौन सा रिसाला है, कौन सी दुआ है, आइए सुनते हैं दुआए अत्तार।
रजब का महीना भलाई की चाबी है, या रब्बल मुस्तफा जो कोई 16 सफहात का रिसाला फैजान रजब पर या सुन ले उसे माह रजब की बरकतों से माला माल कर दे और उसकी बेहिसाब मगफिरत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जल्द आमद रमजान है, ये इन्होंने बुलाया
जी माशाल्लाह।
इंशाल्लाह दो महीने रह गए, रमजान शरीफ का मेन दरवाजा तो खुल गया, रजब शरीफ से रोजे बहुत रखे जाते हैं, शाबान में भी बहुत रोजे रखे जाते हैं, इबादतों का शौक बढ़ जाता है। दावत इस्लामी का दीनी काम करने वालों के लिए ये सुनहरी मौके होते हैं, गोल्डन चांसेस इन तीन महीनों में, रजब शाबान रमजान। मस्जिदों में लोगों की कुछ न कुछ बढ़ोतरी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो अपना काम तेज तर कर दें कि जो ये इस तरह नए नए नमाजी आते हैं पक्के नमाजी बन जाए।
गुज़िश्ता हफ्ते जो हफ्तावार रिसाला था अजान की बरकतें, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो कारकर्दगी हमें मौसूल हुई, पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों की तादाद 24,43,418, पाकिस्तान में इस्लामी बहनों की तादाद 6,32,023, ओवरसीज में इस्लामी भाइयों की तादाद 2,35,792, ओवरसीज इस्लामी बहनों में तादाद 1,26,014। टोटल जो इस पिछले हफ्ते का रिसाला पढ़ा सुना गया जो कारकर्दगी हमें मौसूल हुई 34,37,247
माशाल्लाह, पिछले बार से भी बढ़ गए
जी अल्हम्दुलिल्लाह।
इस बार से 31 लाख और कुछ ऊपर थे,
30 लाख के आसपास थे।
30
जी 30 लाख और चंद हजार थे।
अच्छा, अब इंशाल्लाह अपना हदफ तो 40 लाख का दिया हुआ।
जी जी,
और 40 लाख कर भी दें इंशाल्लाह हम पीछे तो हटेंगे नहीं, शैतान को बराबर मार भगाते रहेंगे। इल्मे दीन के जाम भर भर के पीते पिलाते रहो, ये रिसाले भी इल्मे दीन में इजाफा करने वाले होते हैं, सवाब भी दिलाने वाले होते हैं, और हर नेक काम जन्नत की तरफ ही हमारे को मतलब रहनुमाई करता है। तो इंशाल्लाह ये रिसाले पढ़ा करें, आने वाला रिसाला जो है वो भी पढ़ना है। क्या नाम दिया आपने? रजब की बरकतें,
फैजान रजब।
फैजान रजब, ये फैजान रजब, फैजान रजब या रजब की बरकतें, फैजान रजब, ये भी पढ़ना है इंशाल्लाह। पढ़ेंगे ईमान ताजा हो जाएगा, ये पढ़ने से क्या रगबत मिलती है इबादत की। ये इबादत का बीज बोने का महीना है, रजब इबादत का बीज बोने का महीना है, शाबान इसमें आबियारी करने यानी अपने गुनाहों पर नदामत से आंसू बहाने और इस इबादत के बीज को गोया पानी पहुंचाने का महीना है, और रमजान मुबारक ये फसल काटने का महीना है। अभी एक इबादत की तरफ ज्यादा तवज्जो करनी है, सवाब भी रजब के महीने में तो बढ़ जाता है। जो भी हुरमत वाले महीने, चार महीने हुरमत वाले जिनको कुरान करीम में हुरमत वाला करार दिया, उनमें से एक रजब है, तो इन महीनों में चारों में ये इबादत का सवाब बढ़ जाता है। एक तो ये रजब ये अलग से है, और तीन महीने मुसलसल है हुरमत वाले, ज़िलक़ादा, ज़ुलहिज्जा और मुहर्रम। माशाल्लाह ये हाजी याफूर और ये कहाँ है पता नहीं, लिखा हुआ नहीं है, तो ये लाहौर,
लाहौर में
माशाल्लाह ये इन्होंने रिसाला उठाया हुआ है। अभी अभी घोल के पीना ही है, पकड़ के रखा है तैयार जाम। वो बुजुर्ग का कौल याद आ गया, किसका कौल है, कि मेरा बस चलता तो मैं इल्मे दीन घोल कर पिला देता। मरहबा मरहबा मरहबा, सब पढ़ा करें। पहले के बुजुर्गान दीन होते थे, किताब में चाट जाया करते थे, चाटने से मतलब जबान से चाटना नहीं है, ये मुहावरा है। पहले तो पत्थरों पर, पत्तों पर और खालों और बहुत मुश्किल होता था, प्रेस कहाँ होते थे, तो फिर भी वो किताबें और किस तरह लिखते होंगे और ये किस तरह इनको दस्तियाब होती होगी, तो इतना पढ़ते थे उसको, बारी बारी पढ़ते होंगे, क्या अंदाज होता होगा, बारियां लगाते होंगे। अब तो इतना आसान हो गया है, पहले कुएं की तरफ प्यासे जाते थे, अब कुआं प्यासे प्यासों के पीछे घूम रहा है और प्यासा दामन बजाकर भाग रहा है, क्या यार दो रहा है। इतनी किताबें माशाल्लाह है, पढ़े इसको मरने के बाद, वरना ये के मौका नहीं मिलेगा, जीते जिए भी मौका है दीन का इल्म हासिल करने। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
माशाल्लाह रुकने शुरा हाजी अमीन काफला ने पैगाम दिया कि 19-20-21 फरवरी जुमा हफ्ता इतवार बांग्लादेश में 3 दिन के मदनी काफले अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में सफर कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कल 14 फरवरी है, 1 माह के मदनी काफलों में भी पाकिस्तान में भी सफर हो रहे हैं, तो सबको दुआओं से नवाज़।
अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो बांग्लादेश वालों की दुआ तो कब की बना ली है, 2-3 दिन पहले दुआ तो कर ली है मैंने, इनकी तरफ से हुक्म मौसूल हुआ था। अल्लाह करीम इन बांग्लादेशी और बांग्ला भाषी इस्लामी भाइयों को, आशिका ने मदीना, आशिका ने बगदाद को बरकतें दे। 19-21 ना
जी जी,
19-21 फरवरी 2021 को जो मदनी काफिलों में सफर करे, अल्लाह पाक इनको बुरे खात्मे से बचा, या अल्लाह इनको बुरे खात्मे से बचा, ईमान सलामत रख, मरते वक्त महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलवा नसीब फरमा, महबूब तशरीफ लाए, कलमा पढ़ाए, अपने कदमों में निछावर होने की, निसार होने की इजाजत बख्शे, जन्नत फिरदौस में भी अपने कदमों में रखे, और इन आशिका नसूल मदनी काफिलों के मुसाफिर इनके सदके मेरे साथ भी ऐसा ही हो, और जो मेरी मदनी बेटियां इसमें तआवुन करें, अपने महारिम को तैयार करें, कामयाबी हो या न हो ताई कोशिश करें, इनके हक में भी ये दुआएं कबूल हो, जो इसके लिए भाग दौड़ करें मदनी काफिलों के लिए, और 14 फरवरी वालों के लिए भी ये दुआएं कबूल हो। आमीन बिजाहिन नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شاہین شان اجر عطا فرما, جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کرے نیکیوں کا, یہ سب اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. مولا کریم بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب تمام انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, مفسرین, محدثین, تمام مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, مزید والدین مصطفیٰ, حسنین کریمین, شہیدانو اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, ہمارے امام اعظم, ہمارے غوث الاعظم, ہمارے غریب نواز امام غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاظل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا اور تمام مبلغات و مبلغین سبھی کو عطا فرمائے. اور جو 19-20-21 کے مدنی قافلے میں بنگلہ دیش میں سفر کرنے والے ہیں ان سب کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے. جو کراچی میں بھی 14 فروری غالب ہے, ان
14 فروری ایک ماہ,
اچھا ایک ماہ تک,
جی جی
14 فروری کو جو ایک ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بننے والے ہیں ان سب کو بھی, ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی حاضری قبول فرما. یا اللہ جو کہا سنا قبول کر لے, جو غلطیاں ہو گئیں معاف فرما دے, اخلاص عطا کر دے. اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دے, گناہوں کا طوفان تھم جائے, یا اللہ گناہوں کا سیلاب رک جائے. الہ العالمین گناہوں نے ہماری کمر توڑ ڈالی, پروردگار تو ہی ہمیں بچانے والا ہے, ہمیں گناہوں سے خلاصی دے دے, آزادی دے دے اور نیک بنا دے پروردگار, نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے, سنت اور عمل کرنے میں دل لگا دے. یا اللہ شیطان کے وسوسوں سے ہمیں نجات دے دے پروردگار عالم, ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے. الہ العالمین عشق رسول کی سوغات ہماری چھولیوں میں ڈال دے. یا اللہ ہمیں عاشق صحابہ و اہل بیت بنا دے, عاشق اولیاء کرام بنا دے. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ کرونا وائرس کی وبا دنیا سے ختم ہو جائے. یا اللہ کرونا کے مریض شفا یاب ہوں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو, نرینہ اولاد کے طلبگار بیٹوں سے مالا مال ہوں. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں, مظلوم قیدی رہا ہو جائے, جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. یا اللہ مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کا حق مل جائے. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے,
کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
درد دل کر مجھے عطا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب, یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب. لاج رکھ لے گناہ گاروں کی, لاج رکھ لے گناہ
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم
خوف خدا ہو عشق مصطفی علم و عمل اصلاح معاشرہ
ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔